मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت। कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला सारी जिंदगी एक चीज कहते कहते दुनिया से चले गए कि मुसलमान मुआमलात में ठीक नहीं है। मुआमलात का मतलब यह होता है, एक आपका मुआमला होता है अल्लाह के साथ और एक मुआमला होता है आपस में लोगों के साथ। तो सारी जिंदगी ये कहते कहते चले गए कि असल में तो ना अल्लाह के साथ ठीक है ना मखलूक के साथ, लेकिन अल्लाह के साथ मुआमलात को कम अज कम मजहब का, दीन का हिस्सा समझते हैं। आपस के मुआमलात को दीन और मजहब का हिस्सा भी नहीं समझते। अल्लाह के साथ मुआमलात नमाज है, जकात है, हज है, रोजा है, इसको कम अज कम दीन समझते हैं। आपस के साथ मुआमलात को दीन ही नहीं समझते। बात मैंने शुक्र पे शुरू की है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसको ना, चूंकि मेरी बाहर के जब असफार होते हैं तो ये चीज कुछ ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। आपस के जो लेन देन हैं, आपस के मुआमलात, उनमें दीवानापन, मजजूबियत, मजजूबियत का मतलब अब थोड़ी गाढ़ी उर्दू है, आपने गांव देहातों में कुछ बावले से लोग देखे होंगे, कुछ बेवकूफ से बावले से ना, जिनको किसी चीज का कोई होश होता ही नहीं है। लोग उनको समझते हैं बहुत पहुंचे हुए अल्लाह वाले हैं, ये बहुत पहुंचे हुए लोग, क्योंकि इनकी खोपड़ी ऊपर की काम नहीं कर रही है, ये अल्लाह वाले लोग हैं। और ये होता था पहले, असल में इसकी इब्तदा कहां से हुई है? सूफियाए किराम में कुछ लोग इबादत की कसरत की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत में पागल हो गए। ये एक हकीकत है, शरीयत ने हमें हर चीज में एतदाल का हुक्म दिया है। तो बाज ऐसे लोग गुजरे हैं, वो थे अल्लाह वाले, लेकिन उनसे इबादत इतनी ज्यादा हुई कि वो अल्लाह की मोहब्बत में पागल हो गए। तो अब आम पागल और अल्लाह की मोहब्बत में पागल में फर्क के लिए एक लफ्ज ईजाद किया गया कि भाई ये मजजूब है, ये अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो गया है।
تاکہ اس کو تھوڑا سا ایک احترام دیں. بالکل پاگل کہنا تو ٹھیک نہیں ہے نا, ہوا تو بیچارہ اللہ کی محبت میں ہی ہے, لیکن اتنا ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا. ایسے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں, ان سے غلطی ہوئی, اتنی عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو, لیکن اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے وہ اللہ کی محبت میں کیا ہو گئے, دیوانے ہو گئے, عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو پہلے ایسا ہوا کرتا تھا, اب تو جو فرض عبادتیں ہیں وہی وہ نہیں ہو رہی لوگوں سے. تو ایسے لوگوں کو پھر کہا جاتا تھا مجذوب. جذب کا معنی ہوتا ہے جذب کر لینا, کھینچ لینا. ہم کہتے ہیں نا یہ چیز ایسی ہے جس نے اس کو جذب کر لیا, کھینچ لیا, یعنی ان کو اللہ نے گویا کھینچ لیا, یہ اللہ کے عشق میں پاگل ہو گئے. تو ان کی زبان سے کوئی الٹے سیدھے کلمات بھی نکل جاتے تھے. علماء کو پتا تھا بھائی یہ بیچاروں کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے, تو چھوڑو جانے دو. پہلے زمانے میں گستاخیوں کے فتوے بہت اسپیڈ سے نہیں لگا کرتے تھے, دیکھا جاتا تھا اگلے کا مینٹل لیول کیا ہے, وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, نکل کیا رہا ہے اس کے منہ سے. آج کل یہ فتوا بہت سستا ہو گیا ہے, اگلے کو تشریح کا موقع بھی نہیں دیتے آج کل, کیونکہ عمل میں جب زیرو ہوتے ہیں نا تو پھر ان چیزوں میں بہت آگے ہوتے ہیں. جب انسان عمل میں زیرو ہوتا ہے تو ڈائیلاگ میں بہت آگے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آپ سے تجارت کے لیے پیسے مانگے اور آپ اس سے پوچھو کہ کہاں انویسٹ کرو گے, تو کتنی بڑی بڑی پھینکتا ہے نا وہ, لمبی لمبی, کتنی بڑی بڑی پھینکتا ہے وہ. ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرے گا کہ میں فلاں جگہ لگاؤں گا, آج کل اتنی ویلیو چل رہی ہے, اتنے پروفٹ کا چانس ہے اور میرا اتنا تجربہ ہے. ٹو دا پوائنٹ بات نہیں, لمبی لمبی پھینکنا شروع کرے گا. ابے تو دیکھے تو دیکھ بھائی, اپنے پاس پیسوں کی کمی, بہرحال ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہ بات خوب سمجھ لو کہ جس کے پاس جو دلیل میں کمزور ہوتا ہے نا, وہ جذباتی بہت زیادہ ہوتا ہے, پھینکتا بہت لمبی لمبی ہے. تو آج کل چونکہ عمل میں مسلمان کمزور ہے نا, عمل تو ہو نہیں رہا, آپ معاملات دیکھ لیں, ہر چیز میں کمزور ہے, تو لہذا وہ ذرا سی زبان لڑکھڑائی اور عشق رسول کا ایک دم جوش آ کے فوراً کیا لگا دیا, فتوا, مار دھاڑ, پھر اس پہ کنٹینر اور جو کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں سب کو پتہ ہی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے, کیا بات کر رہا تھا میں آج, تو فیوز اڑا ہوا ہے میرا. ہاں تو میں شکر کی بات, وہ میں شکر کی بات ذرا بعد میں لے کر آتا ہوں, پہلے ٹیوننگ ہو جائے نا اس کے بعد یہ شکر کی بات سمجھ میں آئے گی. سروس پہلے ضروری ہے, سروس ہوتی ہے ٹیوننگ کے بعد, اندر کا کچرا پہلے صاف ہو جائے پھر فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ہوا کرتے تھے پاگل, یعنی اللہ کی محبت میں کیا ہو جاتے تھے, دیوانے, ایکسٹریم اس پہ چلے جاتے. تو اگر الٹی سیدھی بات بھی زبان سے کرتے نا تو لوگ کہتے بھائی یہ کیا ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے. تو ان کو کہا جاتا تھا مجذوب. مجذوب یعنی اللہ نے گویا ان کو اپنی محبت میں کھینچ لیا ہے. تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ حجت نہیں ہے, کیونکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے نہیں کہہ رہے, یہ کسی اور دنیا میں پہنچ چکے ہیں. تو لوگ ان کو چھوڑ دیتے تھے, بھائی چھڈو پرے, لیکن ہوتے وہ پاگل ہی تھے. اب پاگل چاہے کسی بھی وجہ سے ہو, ریزلٹ اس کا کیا ہے بولو نا, ریزلٹ تو پاگل ہی ہے نا, یعنی ہم نے تو اس کو فالو کرنا نہیں ہے, فالو تو ہم نے اس کو کرنا ہے جس کا دماغ پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب جج غصے میں ہو نا, اس کے لیے فیصلہ لکھنا حرام ہے. وجہ اس کی ہے کہ غصے میں انسان کا دماغ پوری طریقے سے کام نہیں کرتا, اس کا خطرہ ہے کہ وہ کچھ الٹا فیصلہ کر دے گا جذبات میں آ کے, کیونکہ اس وقت تھوڑا سا پاگل ہوتا ہے وہ. اکثر طلاقیں غصے میں ہوتی ہیں نا, کیونکہ اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا, پھر بعد میں روتے ہیں پچھتاتے ہیں. تو اب جب وہ ایکسٹریم لیول پہ جاتے تھے اور اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جائے کرتے تھے تو ان کو لوگ کیا کہتے تھے؟ پاگل ہیں. تو پاگل چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو, اس کا قول اس کا عمل شریعت میں ہمارے لیے حجت نہیں ہے, نہ اس کو اس کی باتوں پہ پکڑا جاتا ہے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ پاگل ہے. اسلام نے ہمیں جو احکامات دیے, بہت سارے آرڈرز دیے, اس میں سب سے اہم ترین حکم یہ ہے کہ اپنی عقل کی حفاظت کرنا ہے تم نے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے اوپر کی سیٹنگ کیا ہونا شروع ہو جائے, خراب ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ سارے کام انسان جو درست کرتا ہے وہ کہاں سے کرتا ہے؟ وہ دماغ سے کرتا ہے. اس لیے اسلام نے حکم دیا اعتدال, بیلنس, اعتدال سے چلو, دماغ نہ کہیں خراب ہو جائے تمہارا. تو میں وہ بات مکمل کر دوں کہ جو معاملات کی بات تھی نا, اللہ سے جو انسان کا معاملہ ہے عبادات کا, حج, روزہ, زکوٰۃ, اس کو تو لوگ سمجھتے ہیں دین کا حصہ ہے یہ, لیکن لوگوں کے جو آپس میں معاملات کے بارے میں اسلام نے آرڈرز دیے, احکام دیے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ان کو لوگوں نے دین سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میرا کئی سال پہلے نا ایک جگہ میں رہا کرتا تھا, کرائے پہ رہتا تھا, اکثر کرائے پہ ہی رہتا ہوں میں, مجھے اس کی کوئی ٹینشن بھی نہیں الحمدللہ. وجہ اس کی یہ کہ آگے مرنا ہے بھائی, اپنے گھر سے بھی لاش اٹھے گی, کرائے کے گھر سے بھی کیا ہوگا, لاش اٹھے گی, تو یہ ٹینشن ہی لی ہم نے. اب تو میں جاپان کے قبرستان دیکھ کے آ گیا تو مجھے پتا چلا بھائی وہاں بھی قبرستان ہوتے ہیں, کیا فائدہ یار. اتنی ترقی کر لی جاپانیوں نے, میں نے ان کی ٹرینیں دیکھیں, ان کے واش روم بھی ایسے ایک ٹیکنیکل قسم کے ہیں, اور ان کے اوون, ان کی مشینیں دیکھیں. میرا خیال یہ تھا کہ جاپان میں قبرستان نہیں ہوں گے, میرا خیال یہ تھا, وہم ہونے لگا تھا, کیونکہ اتنی ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی جس قوم نے کی ہے وہ کیوں مرے گی بھائی, ایک بٹن لگا لو. جیسے ہی مرنے لگے لوگ, بٹن لگایا, عمر 10 سال بڑھ گئی, تھی تو اتنی ترقی تو کر لی ہے انہوں نے. واش روم آپ جاؤ نا تو آپ کو دیکھ کے ڈھکن کھل جائے گا, اتنے سمجھدار جس قوم کے واش روم ہیں تو بندے کتنے سمجھدار ہوں گے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو میرا خیال یہ تھا ان ملکوں میں قبرستان نہیں ہونے چاہیے. میں حیران ہو گیا, وہاں بھی قبرستان ہے بھائی, اور بڑے بڑے جاپانی وہاں دفن ہوئے ہوئے ہیں, چائنیز دفن ہوئے ہوئے ہیں, سائنٹسٹ دفن ہوئے ہوئے ہیں, اور ہم ان سے اچھے دفن ہوتے ہیں, کم از کم پوری قبر تو ملتی ہے. ان کے ہاں بوتلوں میں دادی نانی ہوتی ہیں, جلا دیتے ہیں, راکھ بنا دیتے ہیں, راکھ کو بوتل میں رکھا, ڈھکن سے پیک کیا, لکھا دادی, جاپانی میں لکھا چیپا چیپا کر کے. اور ایک کیونکہ قبریں مہنگی بہت ہیں, ترقی بہت ہو گئی نا تو قبریں اسی حساب سے مہنگی ہیں. تو اب ابا کے لیے کون 20 لاکھ کی پوری قبر لے بھائی, اتنی ترقی کیسے ہوگی اگر 20 لاکھ آپ نے ادھر ہی لگا دیے. تو انہوں نے ایک چھوٹے سے ڈبے لیے ہوئے ہیں جی, گڑا کھودا, ایک ہی قبر میں دادی, ایک ہی میں نانی, ایک ہی میں چاچا, ایک ہی میں ماموں اور ابا, یہ سارے اسی قبر میں بوتلوں میں رکھ دیے, ڈھکن ڈھک دیا. ان کی جو بھی فاتحہ ہوتی ہوگی وہ بھی پڑھنا اب ان کے لیے کیا ہو گیا, آسان. ان کی جو بھی ہوتی ہے چنگ پونگ کر کے کچھ ہوتا ہوگا. تو میں نے کرائے کی بات آ گئی نا, اس لیے میں ٹائم پہ دیا کرتا تھا کرایہ, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے ماشاء اللہ. اب پرانا قصہ ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا ان کی بات کر رہا ہوں. جب میں نے مکان خالی کیا تو ان کے سارے ڈیوز بل سارے پے کر دیے. ہم نے یہی سنا ہوا تھا بڑوں سے کہ بھائی مکان جب خالی کرو تو اس کا مکان تھا, امانت تھی, تو جو بھی گڑبڑ ہوئی ہے وہ آپ کی ذمہ ہے, میں نے پیسے ویسے دے کے. اس کے بعد جو ایڈوانس لینے میں میرا تیل نکلا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں. آج دے دیں گے, کل دے دیں گے, پرسوں دے دیں گے, ترسوں دے دیں گے. تو بھائی کیوں تمہیں موت آ رہی ہے کسی کے پیسے دیتے ہوئے یار؟ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں روزانہ, ہے بھائی؟ یہ میری ذمہ داری ہے. ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि एक आदमी ने जब घर की चाबी पकड़ाई है तो अब आपके जिम्मे है। मैं हूं भी भुलक्कड़, भूल जाता हूं बहुत, जो चीज लिखी भी ना हो मुझे याद नहीं रहती। 6 महीने 7 महीने गुजर गए, मैं भूल ही गया। अब जब भूल गया तो फिर मुझे याद आया कि पता नहीं शायद मैंने लिए भी है, मैं समझा शायद मैं ले चुका हूं, अब मुझे मांगते हुए शर्म आ रही है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने उनसे चलते फिरते कह दिया, मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं, अगर इन्होंने कह दिया कि मैं तो दे चुका हूं तो मैं कहूंगा अच्छा मैं भूल गया था सॉरी कर लूंगा, और नहीं भूला हुआ अगर मैं नहीं दिए इन्होंने तो इनको याद आ जाएगा। तो मैंने कहा वो आपने 6-7 महीने पहले एडवांस अभी तक याद, मुझे ऐसा ये लगता है कि आपने दिए नहीं। अगर उस बंदे को पता होता ना कि मुफ्ती साहब भूल गए हैं कंफ्यूज हैं तो शायद वो पी जाता। उसका उसको ख्याल ये होता कि जब भी कोई अपनी पैसे मांगे जाते हैं तो स्टाइल तो यही होता है ना, मे बी शायद, ताकि अगले की बेइज्जती ना हो कि शायद मैं भूल गया हूं शायद। तो मैंने शायद करके कहा, उन्होंने कहा वो असल में वो मुझे याद है, मैं इंशाल्लाह भी भिजवाता हूं। फिर जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते फिर लगा दिए, हालांकि माशाल्लाह नमाजी भी हैं हाजी भी हैं हर जमातों में भी जा रहे हैं, तबलीग में भी वक्त लग रहा है, हर बात में अल्लाहु अकबर अल्लाह, जब आप उनसे सुनेंगे ना हर बात में अल्लाह अंदर से निकलेगा। तो ये जो कुरान मजीद में आयत है वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन अल्लज़ीन इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून, कि तबाही है उन लोगों के लिए जो अपना हक लेने की बारी आती है तो पहुंच जाते हैं फौरन लेने के लिए, और जब देने की बारी आती है तो उसमें क्या करते हैं गड़बड़। इस पे तो अल्लाह ने बड़ी शदीद वईद सुनाई है, तबाही है बर्बादी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदके का एक दिरहम पड़ा हुआ था जिसकी वजह से आपकी नींद गायब हो गई थी, नींद अमानत थी किसी की। उलमा कहते हैं जब तक इंसान दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता ना उस वक्त तक ये बातें खोपड़ी में आती नहीं है, खोपड़ी में नहीं आती है बात। आप किसी से पैसे ले लें तरसाएगा वो, ऐसा जलील करेगा आपको कि आपकी सोच है, ऐसे जलील करेगा आपको वो। करे भाई अगर कोई चरसी हीरोइनची ये काम करे अच्छा है, वो तो बुरा आदमी है ना, मसला ये है कि वो फिर अपने आप को अच्छा किस मुंह से कह रहा है, वो अपने आप को क्यों कहता है कि मैं अल्लाह को की खुशी के लिए नमाज पढ़ता हूं, वो क्यों कहता है कि मैं अल्लाह के लिए उमरा करने जा रहा हूं। और ये ड्रामेबाजी जो लोग करते हैं ना हज से पहले और उमरे से पहले सबसे माफ करवा के, इन ड्रामेबाजों को कभी माफ ना किया करो। एक साहब ने मुझे मैसेज भेजा, बड़ा सताया मुझे एक जमाने में ना उन्होंने मैसेज, जब हज करने जा रहे थे मामलात में सताया, लेन देन में हज करने जा रहे थे कि भाई कहा सुना सब माफ, मैंने कहा जाओ हम नहीं कर रहे माफ। ये तो नहीं मैंने कहा जवाब नहीं दिया, मेरी नीयत ये थी कि 2-3 दफा पूछा ना तो बोलूंगा नहीं माफ किया। ड्रामे क्यों कर रहे हो माफी के भाई, तकल्लुफ में क्यों पड़ रहे हो? आपका जो लेन देन है वो दे दो, वो खुद ही माफ कर देगा, उसको तकल्लुफ की जरूरत है आपको माफ करवाने की? नहीं यार मेरा हाल बात समझ में, बहनों से सब माफ करा के जाते हैं जो किया कराया सब माफ, भाई विरासत दे दो उसकी जो अब्बा की तुम खा के बैठे हुए हो, तो माफी की तकल्लुफ की जरूरत बोलो नहीं रहेगी, दे दो उसको। आप खूब समझ लो इस्लाम आसान है लेकिन लचकदार नहीं है, आसान है इस्लाम लचक नहीं है, जो लॉ अल्लाह ने बना दिया उसको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे, एक मिसाल देता हूं, लोग कहते हैं ना तौबा से हर गुना माफ होता है, होता है माफ, जो आपके जिम्मे कर्ज आ गया ना देन अल्लाह की का हक या मखलूक का वो देना पड़ेगा। 20-30 साल आपने नमाजें कजा कर दी, आप मुसलमान थे, आप पे नमाज फर्ज थी, आपको 30 साल के बाद ख्याल आया अल्लाह माफ करेगा, लेकिन अल्लाह कहेगा कर्ज अदा करो अब कजा पढ़ो उसको। ये जो लोग कहते हैं ना कजाए उम्र ही नहीं है, ये फजूल बातें करते हैं, इजमाए उम्मत के खिलाफ बातें करते हैं। आजकल के स्कॉलर जो भी इजमाए उम्मत के खिलाफ लेके जा रहा है आपको, उसकी बात को उठा के दीवार पे मार दो, इस पर इजमाए उम्मत का آج کل کے مفتیوں کے اختلاف کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو پہلے مسائل اتفاقی ہو چکے ہیں وہ ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ نے نماز کی توبہ کر لی اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کہے گا معاف کر دوں گا. معاف کیا کروں گا؟ ٹائم پہ پڑھنی تھی نہیں پڑھی, یہ جرم معاف کر دوں گا. لیکن جو دین آپ کے ذمے ہے وہ کوئی مفتی یا مذہبی اسکالر معاف نہیں کر سکتا. اس میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہوگی. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی دلیل دو, ان سے بولو معافی کی دلیل دو آپ کہ بغیر پڑھے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. تم کہاں سے اللہ کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کر دیتے ہو جس کا اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے؟ کتنا بڑا جرم کیا, نماز کو ساقط کر دیا بغیر کسی دلیل کے. ہے بھائی, دیکھو جس کا حق ہے اس کو حق ہے نا کہ وہ ساقط کر دے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے مجھ سے 100,000 روپے لیے اور پی گئے. آپ نے کہا تھا 1 مہینے بعد دوں گا. بھائی یہ بچوں کو خاموش کروائیں اوپر, ٹھیک ہے نا. آپ نے مجھ سے 100,000 روپے قرض لیے. قرض کس کا تھا؟ میرا. آپ نے کہا 1 مہینے بعد دوں گا. آپ 1 مہینے بعد نہیں دے رہے, ترسا رہے ہیں, تڑپا رہے ہیں. 6 مہینے گزر گئے, مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ آ جا پکڑائی میں آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا میں تجھے. اور میں نے کہا اب تو 6 مہینے بعد لے کے بھی آئے گا نا, پیسے تو لوں گا لیکن سزا دوں گا تجھے, کیونکہ تو نے اتنا ڈیلے کیوں کیا. آپ نے سوری کر لی 6 مہینے بعد کہ یار معافی چاہتا ہوں یار. اب جب آپ نے سوری کی ہے, میں نے کہا چلو بھائی اب یہ قرض لے آئے گا, اب میں اس سے غصہ نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ جو ڈیلے کیا نا معاف کر دیا. تیسرا بندہ اٹھ کے اس کو جا کے کہتا ہے اب تو پیسے نہ دے, اب تو پیسے مفتی صاحب کے پیسے نہ دے. اگلا کہتا ہے بھائی کیوں نہیں دوں, ایک تو میں نے ڈیلے کیا اب بھی میں نہ دوں. تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ تیرے ذمے مفتی صاحب کے پیسے ہیں؟ اس پہ کوئی حدیث, اس پہ کوئی قرآن کی آیت کہ تو نے ابھی بھی دینے ہیں؟ تو یہ سمجھدار ہوگا تو کیا کہے گا, بھائی یہ معاف کرنے کا حق اس کو ہے جس نے پیسے دیے ہیں, یہ تھرڈ پرسن کو بولو نہیں ہے. تو اگر مفتی صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جو ڈیلے کر دے گا تو میں معافی کر دوں گا, یعنی جو ٹائم پہ میرا قرضہ نہیں دے گا نا, اب اس کو میری طرف سے یہ سہولت ہے کہ صرف توبہ کر لے قرضہ بھی ختم. اس سے بڑا مفتی دنیا میں کوئی بیوقوف دیکھا آپ نے جو کہے کہ جس نے میرے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے اب وہ صرف سوری کرے گا, صرف سوری کرے گا تو وہ پورا ہی اڑا دوں گا میں اس سے قرضہ. تو اگر یہ سامنے والا جو 100,000 روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے نا, یہ 2 نمبر ہوگا نا, تو ان مذہبی اسکالر کی باتیں اس کو فوراً سمجھ میں آئیں گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ دو. لیکن 1 نمبر ہوگا نا تو وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے کہ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا ہے, اس کی دلیل مفتی صاحب سے کوئی تحریر لے کر آؤ. قضاء عمری کے ساتھ یہی حشر کیا ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز نے, اور آج کل کے مذہبی اسکالرز کو جنہوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر, ان لوگوں نے بھی یہی حشر کیا ہے. اللہ میاں نے کہا تھا نماز قائم کرو, فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے, ظہر کی ظہر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے. لوگوں نے کیا کیا, نئی قائم کی, قضا کرتے رہے 10-10 سال تک قضا کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ کھڑا کر لیا. تو آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا, 10 سال نمازیں نہیں پڑھی, میں توبہ استغفار کروں. آج کل کے جو مذہبی اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ جو بیوقوف بناتے ہیں, جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے, سینس تو ہے ہی نہیں. میں بار بار کہتا ہوں یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر تمہیں مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ, خدا کی قسم یہ قرآن و سنت میں نہیں لے کر آ رہے, یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. قرآن و سنت جو ایکسپلین پہلے ہو چکا ہے نا وہ آتھینٹک ہے, وہ مستند ہے. آج کل کے تلوں میں تیل نہیں ہے ان اسکالرز میں, یہ اتحاد امت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, 10 سال ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی, اتنا بڑا جرم کیا, اللہ کا قرض اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. آپ نے اللہ کا قرض اپنے اوپر لاد دیا, اب آج کل کے اسکالر میں سے کوئی اسکالر اٹھا, اس نے کہا کہ صرف سوری کر لو اللہ تعالیٰ سے, یہ 10 سال کی نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ معاف. جب آپ ریلائبل مفتیان کرام کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی سوری کرنے سے یہ جرم معاف ہو جائے گا کہ آپ نے 10 سال تک پڑھی کیوں نہیں ہے, لیکن اللہ کا قرضہ معاف نہیں ہوگا. تو وہ اسکالر جو نام نہاد اسکالر ہیں, انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ حالانکہ دلیل اس کی ہونی چاہیے کہ معاف ہو گیا ہے. کہیں مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ 10 سال کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی. مفتی اگر مفتی ہوگا تو کہے گا اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ نے وہ نمازیں معاف کر دی ہیں. لہذا جو اسکالر یہ بات کر رہا ہے نا, مفتی کہے گا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ سوری سے وہ ساری نمازیں ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں توبہ کرنے سے, کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں, تو تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے؟ کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دو گے تو میں نماز ہی ذمے سے ساقط کر دوں گا؟ کہیں لکھا ہوا یہ؟ بولو بھائی کیا ہو گیا, کہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ جو 10 سال چھوڑے گا تو خالی سوری سے اس کا قرضہ معاف کر دوں گا؟ آپ خود قانون ساز بن گئے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی حرج بہت ہے 10 سال کی نمازیں پڑھنے میں, اور اسلام میں تنگی نہیں ہے. حرج جب ہے جب 10 سال کی نمازیں ایک دن میں ہو. 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کر لو بھائی. 1 کروڑ روپے لے کے کوئی بندہ پی گیا نا, روزانہ پیسے لے رہا تھا بٹوے سے نکال نکال کے, خربوں روپے جمع ہو گئے. تو جب تک جس کے پیسے چرائے ہیں وہ معاف نہ کرے اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ اس نے معاف کر دی ہیں, کیا وہ کروڑوں روپے معاف ہوں گے اس بیس پہ کہ یہ حرج ہے ان کروڑوں کے ادا کرنے میں؟ کورٹ یہ کہہ دے گی کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے پے کر دو, ایک دم نہ دو. ذمے سے ساقط کر دینا یہ آج کل کے مذہبی اسکالر کا کی بہت بڑی جرت ہے, جو انہوں نے کس کی طرف نسبت کر دی, بغیر کسی دلیل کے کس کی طرف نسبت کر دی؟ اللہ کی طرف. اور ایسے جاہل ہیں, مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ کہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنا لازم ہے. بھائی جس نے معاف کی ہیں آپ اس سے دلیل لے کر آؤ, کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے معاف کر دی؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کون کر رہے ہیں؟ آج کل کے اسکالر. خوف بھی نہیں آتا خدا کا ان لوگوں کو, شرم بھی نہیں آتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب میں جذباتی ہوتا ہوں نا تو آج کل کے کچھ اسکالرز نے میرے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیا. مفتی صاحب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. ایسے مضامین اب بعض لوگوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کر دیے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے معتقد ہیں, لیکن کہتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں مفتی صاحب حد اعتدال سے بولو ہٹ جاتے. ایک عاملوں کے بارے میں مفتی صاحب حد اعتدال سے تجاوز کر لے, سارے عامل غلط, یہ تھوڑا مفتی صاحب زیادتی ہے. ایک 3 طلاق کے مسئلے میں میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لے گا وہ زنا ہی ہے, بیوی حلال نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اتنا بھی سختی نہ کریں. میں بتاتا ہوں ابھی. تیسرا یہ مسئلہ قضائے عمری, قضائے عمری ساقط نہیں ہوتی ذمے سے, اجماع امت کے خلاف ہے یہ, کوئی دلیل نہیں ہے. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے. کسی مذہبی اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا 10 سال کی نمازیں, اس سے بولو یہ تیرے تو نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ اللہ نے معاف کر دی ہیں, بتا بھائی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کوئی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اسکالر کر رہا ہے آج کا؟ اور چوتھی عدالتی خلا. میں جب کہتا ہوں نا عدالتی خلا, جو آج کا جو قانون گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے یہ بالاجماع باطل ہے. اس پہ بھی کچھ اسکالر نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب خلا کے مسئلے میں بھی ایکچولی تھوڑا سا کیا ہو رہے ہیں, کنٹرول سے باہر, اتنا بھی نہیں ہے. ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا ان چاروں کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ پتا چلے کہ یہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوں میں, اعتدال پہ ہوں. دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا رکھنا. ایک چیز کالی ہے نا, ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ سفید ہے, میں کہوں یہ دھک کالی ہے بھائی, اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گی. لوگ کہیں مجھ سے صاحب تھوڑا اعتدال سے کام لیں. وہ جب کہہ رہا ہے سفید ہے, آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کالی ہے, تو بیچ کا کوئی پیلا رنگ کہہ دیں آپ اس کو, تو یہ اعتدال ہوگا یا جھوٹ ہوگا؟ بھائی جب 100% بلیک ہے, کسی بھی زاویے سے دیکھو بلیک ہے, تو اس کو بلیک کہنا ہی اعتدال ہے. تو یہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا, خلا کا, ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے, پرانی عادت ہے ان کی, ان کو چین نہیں آتا جب تک میری ویڈیو لگا کے ری ایکشن نہ کریں نا. تو میں نے یہ عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے, بکواس ہے, اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے, وہ نکاح نہیں ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں ہم اس خلا کو معتبر مانتے ہیں, وہ ہیں, وہ تو میں بتا چکا ہوں, چند کنڈیشن ایسی ہیں. لیکن علل اطلاق کورٹ کے پاس یہ حق ہو جائے کہ عورت جب جائے کورٹ اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے, جیسے کہ لا یہی ہے. لا جو پاکستان میں نا, حضرت ویڈیو نہ بنائیں, جو پاکستان میں لا ہے نا وہ یہی ہے کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا. یہ خلا قلدم ہے, اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. اس پہ مشہور زمانہ اسکالر نے ابھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں ہیں. ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں, میرا چیلنج ہے خدا کے لیے مارکیٹ میں لے آؤ یار, ہمارے کان ترس گئے ہیں, آنکھیں ترس گئی ہیں. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ. شوہر ظلم کر رہا ہو نا مخصوص نوعیت کا, اس کی بات میں نہیں کر رہا, وہ تو میں بھی مانتا ہوں. نارمل کنڈیشن میں یا چھوٹی موٹی باتوں میں, ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, وہ کہتی میں نہیں رہنا چاہتی, یہاں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت علیحدگی نہیں لے سکتی. اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے, نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ نہیں ہے. اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی, چھوڑ دیں اسلام, اسلام کو چینج نہ کریں آپ, اسلام چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ چھوڑ دیں بھائی, ہمیں یہ اسلام میں لگتا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر, تو نہ لاؤ. آپ جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو, آپ اس کے پاس, ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی. جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے, عورت بھی جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی ہے. اسلام میں ایسا ہی ہے. کوئی اسکالر یہ بات کرتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تو آپ میرے سامنے بٹھا دیں اس کو, آن لائن لے آئیں اس کو, مشہور آدمی ہو. ارے آڑا ترچھا مشہور ہونے کے لیے بعض دفعہ آ جاتا ہے. تو میں بتاؤں گا مشکات میں کتنی حدیثیں ہیں, بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں, وہ سارے میں, ان کمبختوں کو ترجمے تک نہیں آتے ہیں حدیثوں کے. اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا نا, کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, قرآن حدیث تو پہلے کامن سینس ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا نا. کامن سینس ہی نہیں ہے قرآن حدیث تو ویسے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس, اور کامن سینس بھی نہیں ہے. اور وہ آج کل ہمیں ہٹا بتا رہے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو نہ کرو, ان لوگوں کو فالو کرو. کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ جائے گا اگر عورت کے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہو جائے؟ فرق کیا رہ جائے گا؟ ارے میاں بیوی میں, بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا. دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں, تو بھئی میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں عورت ٹاٹا کر کے ویسے ہی چلی جاتی ہے, یہاں کورٹ سے کہے گی مجھے ٹاٹا کروا دو, کورٹ اس کو پکا ٹھپا لگا کے ڈگری دے دے گی. گرل فرینڈ میں تو پکا ٹھپا بھی نہیں لگتا, یہاں تو پکا ٹھپا لگ جائے گا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. اتنی سینس اس بے وقوفوں میں نہیں ہے, اور یہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں, ملین ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. میں تو کہتا ہوں یہ اس قوم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. جیسے سیاسی حکمران جب کوٹتے ہیں نا ہمیں پکڑ کے, تو صحیح کوٹتے ہیں بھائی, ووٹ کس نے دیا تھا؟ ووٹ بھی تو میں اور آپ ہی دیتے ہیں نا. تو یہ جو مذہبی اسکالر منجن بیچ رہے ہیں نا اور الو بنا رہے ہیں آپ, یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ آپ نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ابو حنیفہ پہ اعتماد نہیں کیا. آپ کو لگا وہ بےچاروں کو کچھ بھی نہیں آتا تھا جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, آپ کو خیر وہ بےچارے منجن بیچ کے چلے گئے. آپ نے امام شافی پہ اعتماد نہیں کیا جن کو کروڑوں لوگوں نے فالو کیا ہے, آپ نے کہا ان کو نہیں پتا تھا. آپ نے امام مالک پہ اعتماد نہیں کیا, آپ نے امام احمد بن حنبل پہ اعتماد نہیں کیا. جب اتنے بڑے بڑے فقہا پہ آپ نے اعتماد نہیں کیا, تو اللہ نے آپ کو ان منجنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ منجن بیچیں گے اور تم کیا کرو گے, ان سے مسائل پوچھو گے. تو میں بہت کانفیڈینٹلی یہ کہتا ہوں یہ خلا کلدم ہے, اس کی کوئی دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, کسی اور کی بیوی پہ اللہ نے جج کو اختیارات بولو نا نہیں دیے ہیں. اب خواتین کو یہ پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں اسلام کو, جہاں اتنے سارے کروڑوں کافر ہیں چند عورتیں اگر جہنم میں چلی جائیں گی تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آج کل ایک نیا بھوت یہ سوار ہو گیا مذہبی اسکالرز پہ کہ خواتین کو خوش کرنے کے لیے ان کے وہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں جو اسلام نے دیے نہیں ہیں, فیور لینا ہے ان کو. جیسے کہہ دیا نا عورت پہ ساس کی خدمت نہیں ہے, شوہر کی خدمت نہیں ہے. ابے نہ وہ بچے پیدا کر رہی ہے, نہ وہ شوہر کی خدمت کرے گی, نہ وہ ساس کی خدمت کرے گی, کمانا اس پہ ویسے ہی لازم نہیں ہے, تو وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں کیا؟ ایسی بات کرتے ہو جو تم اپنی بیوی پہ منطبق نہیں کر سکتے. تمہاری بیویاں کیسے گھروں میں رہتی ہیں؟ نہ وہ تمہاری ماں کی خدمت کریں گی, نہ تمہاری خدمت کریں گی, نہ بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے. ایک آدھ ہوتا ہے اس کے بعد بڑھ گیا, بچوں کا پروگرام سارا کیا ہو گیا, بڑھ گیا. وہ بات کرو جو تم خود سوسائٹی میں اپنے اوپر جھیل سکتے ہو. تمہاری ماں تمہاری بیوی کو کہہ رہی ہے پانی پلاؤ, اور تمہاری بیوی آگے سے کہتے ساس کی خدمت کچھ میں واجب نہیں ہے, تمہاری غیرت کہاں چلی جائے گی اس وقت؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جاپان سے آئے غصے میں ہوں, کیونکہ وہاں میں نے خاندانی نظام دیکھا ہے تباہ ہوتے ہوئے. یہ نہیں قسم کے لوگ وہاں بھی براڈ مائنڈیڈ پیدا ہوئے, بیڑا ہی غرق کر دیا پورے سسٹم کا. جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ بڑے خاندانی حقوق ہیں, ان حقوق کی بات کرو بھائی. جو حقوق اسلام نے دیے ہیں, اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہاری بیوی نہ تمہاری ماں کی خدمت کرے گی, نہ تمہاری روٹی پکا کے کھلائے گی. اسلام نے کہا ہے بھائی خرچہ تمہارے ذمے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی ہے اپنی زوجہ کی, کہ جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی وہیں سے آپ بھی محبت کا اظہار کرتے. کبھی آپ نے اپنی بیویوں کو مارا پیٹا نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا, برداشت کیا. اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاتے تھے, دعوت میں لے کے جاتے تھے. یہ حقوق ہیں جو اسلام نے دیے. یہ والے دو بھائی تم کیا سکھا رہے ہو ان کو کہ جب منہ اٹھائے وہ عدالت میں جا رہی ہے؟ کیوں عورت نے, اسلام نے عورت کو رائٹ دیا خلا کا. عورت کو جو خلا کا رائٹ دیا ہے, خلا ایک ایگریمنٹ ہے. رائٹ کا مطلب یہ کہ عورت اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے مہر کی معافی پہ, کہ میں مہر چھوڑتی ہوں مجھے طلاق دے دو. اس مہر چھوڑ کے طلاق لینے کو خلا کہا جاتا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے. جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا یہ ایگریمنٹ دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, بخاری مسلم. اور یہ جو اسکالر نے کہہ دیا نا کہ مشکات پر اتنی حدیثیں ہیں, میرا چیلنج ہے ایک حدیث آپ ترجمہ کر کے بتا دو جس سے آپ کا والا خلا جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت ہو جائے. تو میں جب کسی پہ اتنا مضبوط دعویٰ کر رہا ہوں نا تو پھینک نہیں رہا ہوتا میں بیٹھ کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک دوسری بات عاملوں کے بارے میں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حضرت یعنی کیا نام ہے, مجھ سے جونیئر ہیں اگرچہ کافی, وہ لیکن کافی پوزیٹو کام کر رہے ہیں, مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں, مجھ سے کافی جونیئر لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پوزیٹو. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں, بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں, کچھ ان میں ٹھیک بھی ہیں. عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے, کچھ ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے. تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں بھائی, دم تو مسجد کے امام سے کروا لو. جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی دو چار پہ آ سکتا ہے, تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے, خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو, وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی, غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں, وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی, ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامع رشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے. یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا, اپنے لحاظ سے کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں, کچھ ایک آدھ فیصد صحیح بھی ہوتے ہیں, ایک فیصد بھی صحیح نہیں ہوتا. अगर मुझे एक बंदा आमिलों में सही मिल जाए ना, मैं अजायब घर में रखवाऊंगा, 1 करोड़ रुपए का टिकट लगाओ उसके ऊपर, क्योंकि ऐसी चीजें मार्केट में है ही नहीं। आप कह सकते हैं वो भी आपसे जूनियर हैं और अच्छा, आप खुद कह रहे हो कि भाई जामिया के टीचर हैं, उस्ताद हैं, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि भाई इसका मतलब वो सही आलिम नहीं है, भाई इसका इल्म दीन से ताल्लुक नहीं है, समझ रहे हो? उलमा से वो चीजें पूछें जिनका दीन के इल्म से ताल्लुक है, निकाह तलाक के मसाइल, विरासत के मसाइल। आमिल सही होते हैं गलत होते हैं ये कुरान और सुन्नत का मसला नहीं है, ये मुशाहिदे का मसला है। उनकी उम्र कम है, मेरे तजर्बा ज्यादा है, हमने एक भी नहीं देखा ढंग का, बहुत तलाश किया, बहुत तलाश किया। और मैं जो कहता ना वो सारे दो नंबर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है सारे बुरे होते हैं, इनमें कुछ नेक भी होते हैं, थोड़े से नेक भी होते हैं, लेकिन ऊपर की सेटिंग उनकी खराब होती है, पागल होते हैं, अमलियात कर करके खोपड़ी खराब हो जाती है, उनको जिन चुड़ैल भूत इसलिए नजर आते हैं क्योंकि खोपड़ी काम नहीं कर रही होती। आपकी खोपड़ी काम कर रही होती है, आप उनके पास बैठते हो तो थोड़े दिन में आपकी खोपड़ी भी क्या हो जाती है, आउट। फिर आप कहते हो यार मैं भी जब हजरत जी के पास गया था, एक चुड़ैल उन्होंने मुझे दिखाई, वहां से भूत दिखाया। अबे वो कुछ भी नहीं दिखा रहा, वो खुद पागल है, वो खुद दिमाग खराब हो गया उसका, फलीते पलीतों में पड़ पड़ के तुम क्यों पागल हो रहे हो? उसके पास जाने से पहले कभी तुम्हें ये नजर आता था चुड़ैल और भूत तुम्हें नजर आते थे कभी? तो ये मंजन हमारे सामने किसी आमिल के बाप में दम है, आए एक जिन चुड़ैल भूत मेरे सामने लाके दिखाए, मतलब बकवास है ये मंजन है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली जब इनके और मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद तो हमसे बहुत जूनियर हैं, इस बारे में मैं अपने अकाबिर को नहीं मानता, नहीं आ रही मेरा ख्याल बात समझ में, मैं अपने बुजुर्गों को नहीं मानता इस बारे में। आप कह सकते हो अच्छा आप अपने बुजुर्गों से भी आगे निकल गए, भाई मैं मेडिकल साइंस से अपने बुजुर्ग से आगे जा सकता हूं, मैं ड्राइविंग में अपने बुजुर्ग से आगे जा सकता हूं, मैं दीन के इल्म में अपने बुजुर्ग से आगे नहीं जा सकता। दीन के इल्म की जहां बात होगी मैं अपने बुजुर्गों के सामने हथियार डालूंगा, भाई इनका इल्म हमारे इल्म से ज्यादा, इनका तकवा हमसे ज्यादा। आमिलों का ताल्लुक इल्म दीन से नहीं है, ये आमिल हिंदू पंडितों में मुसलमानों से ज्यादा होते हैं, पादरियों में ज्यादा होते हैं जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले, इसका ताल्लुक है मुशाहिदे से। ये उल्लू बनाने की मशीनें हैं, खुद कुछ बेवकूफ बन चुके होते हैं तो मंजन बेच रहे होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंटली, ऐसा नहीं है कि हवाई एकदम सुबह उठा तो आमिलों के खिलाफ तकरीर शुरू कर दी, कोई भी ढंग का नहीं है। इनसे दूर रखो अपने आप को, और अगर नहीं रखा ना तुमने, बातों में आ गए कि जी वो हजरत जी उनके, अबे मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा है कि इन लोगों ने उल्लू बनाया है। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद तो बेचारे अभी नए नए आए हैं मार्केट में, हमने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा, इन आमिलों ने उनको उल्लू बना दिया। मैं बुजुर्गों का नाम ले लिया मुनासिब नहीं समझता, वो फिर बेअदबी है, वरना बड़े बड़े बुजुर्गों को इन लोगों ने उल्लू बनाया, आप किस खेत की मूली हो? हां कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में, इनको समझने के लिए थोड़ा सा एतमाद होना चाहिए, फिर इनके इनका पता चलता है। ये बहुत, और ये सऊदी अरब की मिसालें, अब इमाम काबा को जिन चुड़ैल भूत, ये मंजन बहुत हम पहले देख चुके हैं। मैंने बड़े बड़े बेवकूफ देखे हैं जो इमाम हरम के जाके जिन उतार रहे हैं, वो इमाम हरम को बेवकूफ बना रहे होते हैं। आप कह सकते हो वो इमाम हरम भी बेवकूफ बन गया, तो भाई जब उनकी फील्ड नहीं है तो बन सकते हैं वो, ये हो नहीं सकता कोई डॉक्टर इमाम हरम को गलत टीका लगा के आ जाए। इसका इमाम हरम से क्या ताल्लुक है? भाई डॉक्टर फराडी था, उसने गलत टीका लगा दिया या अनाड़ी था? यानी आमिलों का मंजन ही हर जगह बिक रहा है, और इसमें जहां भी मजहबी, मैं भी जापान गया ना, वहां जिन चुड़ैल भूत बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे किसी ने बताया कि हजरत ऐसा नहीं है, यहां भी होते हैं। मैंने कहा ये वही होते होंगे जहां इनके मजहबी रहनुमा बैठते होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है ना। मैंने कहा जो इनके मंदिरों में जाता है ना बुद्धिस्ट, जापानी साइंसदान जाता होगा इबादत करने, उसी पे जिन भी आएगा, उसी पे भूत भी, उसी पे जापानी चुड़ैलें, क्योंकि ये मंजन चुड़ैल भूत का, जादू टोने का मजहबी तबके में बिकता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जो मजहबी नहीं है ना, सेकुलर लोग हैं, उनमें ये मंजन बिकता नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में, क्योंकि जादू बहरहाल बरहक है। अब चूंकि मजहबी लोगों को है कि है, अब इस इम्कान की बेस पे कोई भी उल्लू बना दे। मिसाल के तौर पर एक बीमारी है जिसका वजूद ही नहीं है, उसमें उल्लू बनाना मुश्किल काम है। एक बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक को हो सकती है, उसमें हो सकने की बेस पे उल्लू बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बेस पे कि भाई नबी पे भी तो जादू हो गया था तो फलाने पे क्यों नहीं हो? अबे फलाने पे हो सकने की बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ, ये इसने कैसे बता दिया कि इस पे जादू हुआ है, इसको कैसे पता चल गया? कोई भी उठ के बोलता रहे। तो इसलिए भाई ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि आमिल सारे बुरे नहीं होते, मैं मानता हूं कुछ नेक होते हैं, थोड़े से कुछ नेक होते हैं, लेकिन ऊपर की खोपड़ी खुदा की कसम उनकी सेट नहीं होती, वो खुद पागल होते हैं। कोई एक पागल ना हो तो मुझे बताओ, या अगर पागल नहीं है तो फ्रॉडी है, फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। देखो जो छोटे फ्रॉडी होते हैं उनको पकड़ना आसान होता है, काश ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए, बड़े बड़े फ्रॉडियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे हवाले ना दिया करो हजरत जी फलां हजरत फलां के, हम बहुत एतकाद है, लेकिन दीन के इल्म के मामले में तकवे में हम उन पर एतमाद करते हैं, आमिलों के मंजन में हम उन पर एतमाद बोलो ना नहीं करते। बाकी जादू बरहक है, जिन्नात भी आ सकते हैं, करोड़ों में किसी एक पे आ जाता है, तो उसका इलाज ये है कि सूर्य फलक सूर्य नाश पढ़ के दम करो, या मस्जिद के इमाम या किसी नेक आदमी से दम करा लो, बस। इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मामला प्रोग्राम बढ़ जाएगा, वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, फलीते पलीते, एक धागा यहां एक यहां पर फलीता, इतना अजाब में मरोगे भी साले, उसी मुसीबत में मरोगे तुम, फलीतो पलीतों से जान नहीं निकलेगी तुम्हारी कभी। हमारे यार अल्लाह ने इतने हमें औलादें दी हैं, हमारे घर में बच्चे बीमार भी होते हैं, सेहत भी होती है, हमने तो कभी ना कोई फलीता ना कोई पलीता ना किसी आमिल ना कि मैंने तो आमिलों को चैलेंज किए, तेरे बाप में दम में तो आ यार, दो चार चुड़ैल भूत हमारे घर भी भेजना। ये मंजन उन्हीं लोगों को बिकता है जो इन लोगों को मानते हैं, और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये हिंदुओं में भी है, ये मजहबी लोगों का मंजन है। सेकुलर लोग तमाम तर ऐबों के बावजूद इस ऐब से बचे हुए हैं। अंग्रेज सेकुलर है ना, वो जब रॉकेट भेजता है ना चांद पे, फट गया था ना एक दफा रॉकेट भेजा था, अगर वो पंडित जी के से दम करवा के या किसी मुस्लिम स्कॉलर से दम करवा के भेजता ना तो कहता ये इस दफा कुछ चुड़ैल ने कुछ ऊपर जाके किया है, उनके सारे साइंसदान बकरे काट रहे होते वहां बैठ के। उन्होंने देखा यार जब तबाही हुई है तो कोई ना कोई लॉजिक होगी, उसकी लॉजिक को तलाश करो। मियां बीवी की लड़ाइयां हैं, मामला सही नहीं है, जब लड़ाइयां हो रही हैं तो इंसान के बच्चे बनो ना, देखो गलती किसकी है, कौन पहले बदतमीजी से बात शुरू करता है फिर लड़ाई होती है। आमिलों ने ये धंधा ही सारा खत्म कर दिया, आमिलों ने बोला अपनी गलती की इस्लाह मत करो, असल में तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर चुड़ैल भेजी हुई है। बजाय इसके कि आदमी देखे कि नतीज गलत जो निकल रहे हैं तो मैं ठीक हो जाऊं या बेगम ठीक हो जाए, वो अपने आप बारे में सोचे क्यों झगड़ा हो रहा है, ना भाई वो तावीज रखा हुआ होगा बेल में, 15-16 साल पुरानी बात है, मुझे पता था ये बहुत नालायक है ना, लड़ रहे थे बदतमीज से दोनों एक नंबर के, शादी से पहले ही बदतमीजी में मशहूर थे, तो जाहिर है शादी भी हो गई तो फिर तो बदतमीजी इंतहा को पहुंचेगी, लड़ाई झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे। लड़की का भाई चला गया किसी बुजुर्ग के पास, वो बुजुर्ग भी हमारे यहां बड़े बुजुर्ग समझे जाते हैं, अफसोस तो इस पर है ना, मैं दो नंबर आमिलों के खिलाफ नहीं बोलता, ये जहन में रखो, मैं एक नंबर के खिलाफ बोलता हूं, ये भी मेरी बात को ना गलत ले जाते, दो नंबर तो सब मानते हैं दो नंबर हैं, जो एक नंबर है वो भी दो नंबर हैं, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। क्या करें, बात से बात निकल, पहले ये सुना दूं ना, तो उसने बताया कि वो जो है ना वो हमारे वो फलां बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा इनके घर में एक बेल है उसमें तावीज किया किसी ने। मैंने कहा उल्लू ना किसी और को बनाना, किसी और को बनाना उल्लू, तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि तुम बजाय इसके कि अपनी बहन को समझाओ जो बदतमीजी कर रही है वो, या शौहर के रिश्तेदार मियां को समझाएं कि अगला गुस्से होता है तो तू थोड़ी देर के लिए इंसान का बच्चा बन जा, घर तो ऐसे ही चलता है ना, वो उसके घर में बेल ही नहीं थी, इत्तेफाक की बात यह है। लेकिन ऐसी अंधी अकीदत है ना इन कमबख्तों की, वो जितना मर्दी झूठ बोल दे, नहीं जी हजरत जी हैं, बनियान कमबख्त सूंघ सूंघ के औरतों के बता रहे, ये तो मैं दो नंबरों की बात कर रहा हूं, औरतों के बनियान सूंघ के बता रहे होते हैं कि इस पे जिन्न है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी औरतों के बनियान मर्दों गैर मर्दों को सुंघाते हो यार, अपना पजामा सुंघाया करो जाके, इसको कोई मांगे ना तो अपनी बनियान लेकर आ, बोला ये मेरा अंडरवेयर है ये अपनी नाक में घुसेड़, इन कमबख्तों का इलाज ही है। एक आदमी ने आमिल के साथ सही किया था, उसने कहा आपके बाल चाहिए, उसने जेर नाप बाल ले जाके दे दिए उसको, सही किया बिल्कुल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मस्जिद में ये बातें करते हुए, लेकिन तुम्हारे दिलों से मैं तुम्हारी जिंदगियां बचाने के लिए इन कमबख्तों की अकीदत निकालना चाहता हूं। दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कुछ कहेगा, दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं। तो बात आई थी दिमाग में, पता नहीं निकल गई, इतनी खानदानी बात आई थी। तो वो उसने कहा बेलों के ऊपर जो है ना ये सारा आज का जो टॉपिक ही बढ़ गया सारा इन आमिलों के चक्कर में, हर टॉपिक जो मैं कितना शुक्र का और वो लेके चला था वो टॉपिक तो बढ़ गया। ये भी जरूरी है भाई, इन आमिलों के मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है काइंडली, लेकिन ये आमिलों के बारे में किसी की बातों में ना हो, कोई इन तिलों में तेल नहीं है। तो बात इतनी खानदानी थी यार, आमिल के बारे में थी, निकल गई दिमाग से। तो कोई भी हरम का इमाम का इलाज कर रहा है, ये सब मंजन होते हैं इन लोगों के कि मैंने इमाम में फलाने का किया, तो मैंने डिमकाने का किया, तो वो फिर तस्वीरें लगा लगा के, हाँ याद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा। देखो मेरे साथ भी किसी की तस्वीरें देखो ना कि मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूं, उसके मस्जिद में खड़े होकर उसके लिए दुआ कर रहा हूं, तो वो आपसे अगर चंदा मांगता है तो इन तस्वीरों की बेस पे आप चंदा बोलो मत दो कि भाई मुफ्ती साहब इसकी मस्जिद में जाके दुआ। मैंने जब चंदे का बोलना होगा तो मैं अपने मुंह से फूटूंगा, क्योंकि इस तरह दो नंबर लोग भी मुझे कैश कराते हैं कि भाई कहीं भी मस्जिद बन रही है मैं तो चला जाऊंगा दुआ मांगने। तो लोग कहते हैं मुफ्ती साहब इस मस्जिद में खड़े हुए थे तो इसका मतलब ये रिलायबल आदमी है। नहीं भाई, इसका ये मतलब नहीं है, हो सकता है रिलायबल हो सकता है दो नंबर। चंद बातें फ्रॉडी लोगों की अलामतें, मजहबी फ्रॉडियों की, गैर मजहबी की तो वो तो आप जानते होंगे, जब मैं मजहबी लाइन का आदमी हूं ना, मजहबी फ्रॉडियों की चंद बातें। मदरसे का मोहतमिम भी हो और चार बीवियां भी हो, फौरन एहतियात बरतो उससे। अच्छा, लोग मुझे आके बता रहे होते हैं मुफ्ती साहब मेरी चार वाइफ हैं, आपको मैं यकीन से कहूं मैं फौरी तौर पर खुश नहीं होता, मैं एकदम समझ जाता हूं कि ये पहली अलामत है दो नंबर होने की। आप कहोगे यार मुफ्ती साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं, वजह उसकी मैं सबसे पहले पूछता हूं आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बात आ रही है समझ में, क्योंकि गरीब आदमी को चार मिलती नहीं है, मिल सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्रॉडी है, ऐसा ना हो कोई चार रखी हुई हो तो आप बोलो फ्रॉडी है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मोहतात हो जाता है आदमी कि यार ये मिल कैसे गई तुझे चार, क्योंकि हमने तो अभी जाके हुई है हमारी, हमें पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अब हम मशहूर हो गए और माली लिहाज से भी काफी स्टेबल हो गए पहले की निस्बत, लेकिन कैसे मिल गई। लोग मुझे आके बता रहे होते हैं पंजाब गया वहां मेरी चार हैं, मैं एकदम थोड़ा सा ना ऐसे होता हूं, अल्लाह खैर करे यार जी, आप करते क्या हैं? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। माशाल्लाह आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ये आपने भी ये इसी प्रोसेस से गुजरना है। तो प्रॉपर्टी के लिए भी तो पहले कहीं से पैसा आया होगा ना, बाप दादा से चलता आ रहा है ये बिजनेस आपका। फिर जब वो कहते हैं ना मेरा मदरसा है, तो मैं और भड़कने लगता हूं, क्योंकि मदरसा से बड़ी नोट छापने की मशीन इस कायनात में IMF ने भी ईजाद, बोलो अब चुप क्यों हो गए। IMF जो नोट छापता है ना, जो कर्जा देने के लिए, नोट तो IMF ही छापते ना, नोट तो मुख्तलिफ, अमेरिका समझ लो आप, सबसे ज्यादा दुनिया में डॉलर चल रहा है ना, अमेरिका के पास भी डॉलर छापने की ऐसी मशीन नहीं है जैसी मदरसा और यतीम खाना और ये ट्रस्ट फाउंडेशन ट्रस्ट जितने भी हैं, चाहे कोई भी ट्रस्ट, इससे बेहतर नोट छापने की मशीन इस कायनात में आज तक किसी ने ईजाद, बोलो नहीं की। बात आ रही है समझ में। आप कह सकते हैं मैं मदरसों के खिलाफ हूं, ना 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 ना, मैं चार शादियों वालों के खिलाफ हूं, ना मैं मदरसे के खिलाफ हूं, मैं कह रहा हूं जब ये दोनों चीजें जमा हो जाएं तो कान बहरहाल खड़े हो जाते हैं, फिर आप पर लाजिम है कि आप तहकीक करें घुस के कि काइंडली जरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मदरसा का जो आपका पैसा आता है क्या आपके पास कोई ऑडिट का सिस्टम है, कहां से आता है, कहां खर्च होता है, टीचरों की तनख्वाहें, तो जरा आप बता सकते हैं دو نمبر آدمی یہیں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے بولو, الجھ جاتا ہے. کیا بتائیں یار, چند سال پرانی بات ہے, کسی طرح ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ٹوپی داڑھی مفتی صاحب میری بھی چاہ رہے ہیں آپ کی طرح کر کے ملے مجھے. میں ایک دم ہوشیار ہو گیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں ڈر گیا تھوڑا سا, میں نے نہیں کہا کہ دو نمبر ہے, میں نے کہا آپ کی چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اوپر اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے, میں نے کہا یار یہ بندہ, کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا, تو میں نے پوچھا آپ کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے. میں نے کہا دو علامتیں تو جمع ہو گئی فراڈی ہونے کی, ابھی بھی یقین نہیں ہے یہ, خوب سمجھ لو. بعض مدارس کے محتمم ہیں ایک نمبر ہیں, بیویاں بھی چار ہیں وہ ایک نمبر ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مدرسے کا محتمم چار شادیاں کر لے تو وہ دو نمبر ہے. نا 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 نا, میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو. ایسے میں نے دیکھے ہیں, میں ملا بھی ہوں, مدرسہ چلا رہے ہیں, بہت ایک نمبر لوگ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, چندے کا ایک ایک پائی کا حساب ہے اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے, یا غریب ہیں, ان کو غریب لڑکیوں نے ان سے شادی کر لی. ایسا پوسیبل ہے, کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں ہے. لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں. تو آ کے ملے جی میری چار ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا اللہ خیر کرے, اس کچھ دنی کم عمری میں چار مل کیسے گئیں؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں محتمیم ہوں. میں نے کہا لے بھائی, فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو سامنے آ گئی. میں نے پھر باتوں باتوں میں پوچھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں میرا پراپرٹی کا بزنس ہے, بزنس ہوگا, لیکن مجھے یقین نہیں تھا بھائی ہو سکتا ہے ایک نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں باتوں میں پتا چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے, میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تورات, انجیل, قرآن پاک اور زبور چاروں کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% دو نمبر ہے, یہ حلال نہیں کما رہا, یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے. لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں ہوئی, کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے, ان کا فون آیا, مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے, آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرے خیال بات سمجھے. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی چار کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی. پھر ایک اور بندے کا فون آیا, مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین بولو نہیں کرنا. یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن معاملات کیا ہیں؟ دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا, پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکات دے رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, تو بھائی پھر محتمیم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے, محلے والے پوچھ سکتے ہیں. محتمیم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ, کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی ون مین شو, یہ انلیگل ہے. ایک صاحب گئے مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں آپ کا نام, میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو, تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمیم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمیم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم تو سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا, اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ایک ٹائلیں لگا دیں, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے, حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے, اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. ون مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکات, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ ایک نمبر ہے تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دے دینا, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبا لگا ہوا تھا چندے کا, لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے. جب بھی ڈبا کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے, مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے ایک کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب, انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا دو آدمی کھولیں گے لازمی, جب تک دو بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا. کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چورا رہے تھے پیسے الحمدللہ, یا کمیٹی کا نہیں ہوگا کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی بھی ہوگی. بھائی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں, دو مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کرو. آپ پوچھو بھائی میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے, خود ان سے پوچھے بغیر, کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی قریب سے گزرے, آپ نے ان کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا, میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے, میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں, آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے, آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں, کہاں سے کھلا رہا ہوں, 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں, ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو, کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں, دے دنا دن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. اور جس محتمیم سے پوچھو نا, مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو, کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, اس کو اگر غصہ آ جائے نا, اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اگر کہنا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا, محلے والوں کی بات کر رہا ہوں, جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, ادھر سے دوسرا آ رہا تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے, آپ محتمیم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لو, مدارس کے محتمیم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمیم بن جاتے ہیں, بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں, کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے. تو میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے غلط, تو یہ کانفیڈینٹلی کہا ہے, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے, یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا. اور مجھے اس کے ماں لہو و ماں علیہا سب پتا ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں, کون نہیں کروا رہے. وہ عامل ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے, ہمیں پتا ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے, کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء عمری. چوتھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, تو ابھی میرے خلاف نہ کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا, کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا, مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے. علم ہے تبھی کانفیڈینٹلی کہہ رہا ہوں کہ ککھ بھی نہیں ہے, 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو نہیں. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا, نبی کے دور میں 3 طلاقیں 1 ہوتی تھیں, ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں متا کر لیا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب, اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے, جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں 1 مجلس کی 3 طلاقیں 1 شمار ہوتی تھیں. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی انہوں نے, 1 مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا ہے حدیث میں ایڈ کیا ہے, یہ کہیں بھی نہیں حدیث میں. الگ طلاق ہے, تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا, جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں تین طلاق ایک سمجھی جاتی تھی, نبی تھوڑی سمجھتے تھے, وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانے جاہلیت کے حساب سے, کیونکہ زمانے جاہلیت میں تین کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل یدخلوہا, اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا, ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں, قرآن میں بھی یہ تین طلاق, قرآن میں تو دو مقام پر ہے کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈینٹلی ہم نے کہا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ. تو اچھا, اس میں میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے, آخری بات, تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ تین ایک ہوتی ہیں, تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان, ہمیں پتہ ہے, امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ تین ایک ہوتی ہیں, پھر امام طحاوی نے دلائل دیے کہ ان کا قول غلط ہے, اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ تین تین ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ تین تین ہوتی ہیں, امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ تین ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے تو اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے, کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں, کبھی فلاں کے حوالے, کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے تین کو ایک کہنا بھی ثابت ہے. عبداللہ بن عباس سے قطعاً تین طلاقوں کو ایک کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. تو کچھ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے, اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ تین ایک ہوتی ہیں, تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں, وہ شیعہ تو مراد نہیں ہے کہیں, کیونکہ شیعہ لوگ مانتے تھے, وہ شروع سے ہی ان کا یقین ہے کہ تین ایک ہوتی ہیں, اور بعض نے کہا تین ایک بھی نہیں ہوتی. یہ شیعہ لوگوں کا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں تین دے دی تو خلاص ختم, قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. اور میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو صحابہ سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو یار, ایک صحابی دکھا دو بھائی, ٹھیک ہے نا, ضعیف سند سے دکھا دو جنہوں نے ایک مجلس کی تین کو ایک کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مجلس کو کتنا کہا ہو, تین کہا ہو, اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے انہوں نے, عمر لا کا حوالہ نہیں دیا. تو یہ تین طلاقیں دے دے کے جو بیوی حلال رہے ہیں نا, یہ کانفیڈینٹلی کہہ رہا ہوں میں, مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. ایک چٹکلا سنا کے بس بیان ختم کر دوں, آج تھوڑا لمبا بیان ہو گیا. یہ جو میں نے کہا نا, یہ جو میں کہتا ہوں عامل گڑبڑی ہوتے ہیں, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. تین طلاقیں تین ہوتی ہیں, میں نے مذاق نہیں کیا. عدالتی خلا جو آج جس اسٹائل میں چل رہا ہے وہ کالعدم ہے, یہ میں نے مذاق نہیں کیا. تو چونکہ کچھ اسکالر میرے خلاف لکھ رہے ہیں, وہ سب بہت متشدد ہو گئے ایکچولی, تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دبلا سا آدمی, ایک موٹے آدمی نے دیکھا, اس دبلے کو دیکھ کے تھوڑی شرارت سوجی نا, تو اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب وہ دبلا آدمی جب نیچے گرا ہے تو انسلٹ محسوس کی, تو دبلے نے سوچا کہ اگر میں اس سے انتقام لوں گا تو ایک دھکا اور آئے گا, انتقام نہیں لوں گا تو بےعزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اس نے دھکا دے کے گرا دیا اور تو کچھ بھی نہیں. تو دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے یہ سیریسلی یہ کیا یا مذاق کیا؟ اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا, تو میں کہوں گا چلو یار کوئی بات نہیں یار. تو اس دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے سیریسلی مجھے دھکا دیا یا مذاق کیا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر سیریسلی آپ کو دھکا دیا ہے. مطلب یہ تھا کر لے کیا کرنا ہے. دبلا ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا, یہ کہہ کے نکل لیے. تو جیسے اس موٹے نے دبلے سے کہا تھا نا, یہ میں نے مذاق نہیں کیا, یہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ جو میں نے تین دعوے کیے ہیں نا, قضاء عمری چار ہو گئے, تین طلاقیں تین ہوتی ہیں, اور عدالتی خلا یہ جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے طلاق, کسی اور کی بیوی کو ڈیورس. اس پہ ایک واقعہ بھی سناؤں گا نماز کے بعد انشاءاللہ, کہ یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر کے فتوے دنیا میں جا رہے ہیں اس سے گھر کیسے ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ جمعے کے بعد تھوڑی دیر انشاءاللہ. تو عاملوں کے بارے میں, اور چوتھا قضاء عمری. تو یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا, میں بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے, سمجھتے ہو. ایک نے شکر ہے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب جب اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کہہ رہے ہیں نا, کسی نے لکھا مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے, کسی نے کہا بھائی ان کو قرآن و سنت کو تو پتہ نہیں ہوتا, یہ تو تقلید کرتے ہیں, ایسے ایسے کمنٹس لوگوں کے آئے ہوئے نا. एक ने लिखा यार एक बंदा एक मिंबर पे बैठ के इतनी कॉन्फिडेंटली कोई बात कर रहा है तो कुछ तो होगा ना, तो कुछ है, समझते हो, कुछ नहीं है, 100% यही है। और फिर बता दूं जो कह रहे हैं ना मिशकात की इतनी हदीसें अदालती खुला पर और बुखारी की इतनी हदीसें, एक हदीस यार इतनी को छोड़ो, वो कह रहे हैं ये लोग मिशकात विशकात तो पढ़ते नहीं है, हम मिशकात पढ़ा चुके हैं, खाली पढ़ी नहीं है, पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मिशकात का आपसे ज्यादा पढ़। तो मैं उनके फैन और फॉलोवर से कहूंगा कि आप अपने शेख से कहें कि आपने जो मुफ्ती तारिक मसूद के क्लिप पर रिएक्ट किया और कहा कि मिशकात की इतनी हदीसें, तो मुफ्ती साहब ने मुतालबा किया काइंडली कोई एक हदीस आप तर्जमे के साथ पेश कर दें काइंडली, ताकि हमें भी पता चले, हमें अपनी जहालत का इतराफ हो कि यार वाकई हमें तो मिशकात का एक रिवायत आप पेश कर दें काइंडली, नहीं करेंगे और ये मौजू भी हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, दब जाएगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बड़े, क्योंकि बाद लोगों की आदत है चैलेंज बड़े बड़े करते हैं, जब रिप्लाई आता है तो नया चैलेंज आ जाता है, पुराना वाला खत्म। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मोहम्मद उसामा बल लियाकत अली आप हैं और हुमैज़ा बिनते कय्यूम खुर्रम, ये क्या लिखा है, मोहम्मद कय्यूम खुर्रम और मेहर है जी 25,000 रुपए और मोहम्मद हसन मंजूर वल मोहम्मद मंसूर हुसैन, दुल्हन का नाम अशबा अलिशबा नूर बिनते नूर हसन और 1,00,000 रुपए मेहर। हुमैज़ा के वकील कौन है जी, आप हैं, आपने इजाजत दी है कि मैं हुमैज़ा बिनते मोहम्मद कय्यूम खुर्रम का निकाह मोहम्मद उसामा वल लियाकत अली से 25,000 रुपए मेहर में करूं, इजाजत है। अलिशबा नूर के वकील कौन है, आप हैं, आपने इजाजत दी है कि अलिशबा नूर बिनते नूर हसन का निकाह मैं 1,00,000 रुपए मेहर में मोहम्मद हसन मंजूर वल मोहम्मद मंसूर हुसैन से करूं, इजाजत है जी, इजाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى मोहम्मद हसन मंजूर वल मोहम्मद मंसूर हुसैन, मैंने 1,00,000 रुपए मेहर में आपका निकाह अलिशबा नूर बिनते नूर हसन से किया, आपने इस निकाह को कबूल किया, जजाकल्लाह। मोहम्मद उसामा वल लियाकत अली, मैंने 25,000 रुपए मेहर में आपका निकाह हुमैज़ा बिनते मोहम्मद कय्यूम खुर्रम से किया, आपने इस निकाह को कबूल किया, जज़ाकअल्लाह। दुआ करें जी अल्लाह इन दोनों निकाहों में बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिही व सहाबी अजमईन। ए अल्लाह इन दोनों निकाहों को अपने दरबार में कबूल फरमा, इसकी बरकतें इन दोनों जोड़ों को तादम हयात नसीब फरमा, आपस के इख्तलाफ और इंतशार से, लड़ाई झगड़ों से, हर किस्म के शर फसाद से इन दोनों जोड़ों की अल्लाह हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस निकाह को इनके खानदानों में जोड़ का जरिया बना, खानदानों में बरकतों रहमतों का जरिया बना, हर तरह के शर से फसाद से अल्लाह इनके खानदानों की हिफाजत फरमा, जिसकी जो जायज मुराद हो अल्लाह उसकी मुराद को पूरा फरमा, ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے جی. اچھا بھائی, میں مولوی عامر راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوں. یہی ملاقات کر لے, میں بہت تھکا ہوا ہوں آج. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ ماشاءاللہ آ جائیں, جہاں چلیے. ٹھیک ہے جی, آپ بھی ہیں ساتھ میں, جلدی آ جائیں گے سب لوگ اپنی جگہ. کائنڈلی بھائی دولہا جو ہے نا, کائنڈلی وہاں چلے جائیں. دولہا وہاں جا کے گلے ملے, آپ کی شادی ہوئی ہے, سب کی تھوڑی ہوئی ہے. اچھا ماشاء اللہ, ہم لوگ کی تھوڑی ہوئی ہے, ان کی ہوئی ہے. خیریت سے طبیعت ہی ہے, سب سیٹ چل رہا ہے. وعلیکم السلام. اچھا مفتی صاحب آہستہ پڑھیں. ایک محتمم صاحب ہیں, مدرسے کے نام پہ فراڈ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں پرچی آئی ہے. اچھا اچھا بھائی, یہ جو کون صاحب ہیں, کنہوں نے پرچی دی ہے؟ اور وہ تو مجھ سے بعد میں ملیں آپ, اثر میں ان کا پوری ڈیٹیل, ان کی کچا چٹا نکالتے ہیں, کیونکہ یہ بدنام ہمارا نام لے کے کر رہے ہیں نا, اس لیے. ورنہ تو دنیا میں بہت سے فراڈ کر رہے ہیں, میں نے کوئی ٹھیکہ لیا تھا فراڈیوں کو پکڑنے کا, ہمارا نام لے کے بندہ فراڈ کر رہا ہے, تو اس لیے اس کو ہم انشاءاللہ. آپ دیکھیں مفتی صاحب, آپ سفر پر چلے جاتے ہیں تو مسجد میں دل نہیں لگتا. اور اس بار بہت لمبا سفر ہو گیا واقعی, اس دفعہ میں نے بڑے عرصے کے بعد 2013 کے بعد میں نے لمبا سفر کیا ہے. 2013 کے بعد اس سفر سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا. ہر طرح کے طبقے سے ملاقات ہوئی میری, ہر طرح کے طبقے سے. تو انشاءاللہ سفر کی کارگزاری ہے. کچھ چیزیں ولاگ میں نہیں لا سکتا میں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ویڈیو ریکارڈنگ میں نہیں لا سکتے ہم, وہ یہاں بیٹھ کے بتاتے ہیں, وہ بتائیں گے انشاءاللہ. اتوار کے بیان میں آپ لوگ آئیے گا اپنے خرچے پہ, تسلی سے انشاءاللہ. اس بات مفتی صاحب, شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ کون سا ہے؟ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے فرض نماز جان کر قضا کر دینا حقوق اللہ میں, اور حقوق العباد میں انسانی جان کو قتل کرنا. سمجھ رہے ہو؟ شرک کے بعد اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کا قضا کر دینا. اور مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ انسانی جان کا قتل. کیونکہ ان دونوں جرموں پہ جتنی شدید وعیدیں, اتنی کسی اور جرم پہ نہیں. مفتی صاحب, قرآن و سنت کی روشنی میں میدان حشر کہاں لگے گا؟ بس زمین پہ ہی لگے گا, اتنا ہمیں اللہ نے بتایا کہ فیدرہا قاعن صفصفا, یہ سارے پہاڑ برابر کر دیے جائیں گے, زمین کو پلین کر دیا جائے گا, سارے انسان اسی زمین پہ ہوں گے. بعض علماء کی رائے کہ میدان عرفات میں ہوگا, واللہ اعلم. اچھا بھائی, اور قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کون سے ہوں گے؟ بھائی سب سے پہلے تو اللہ کی توحید کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں سوال ہوگا. اب رسالت کے بارے میں دماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور لایا جائے گا, پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ تو جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو بتا دیں گے, جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے وہ انکار کر دیں گے. مودی صاحب, آپ سے عقیدت محبت ہے, ایک فوٹو لینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. آج پوسیبل نہیں ہے کیونکہ رش لگ جائے گا, ایک نے لی, دوسرے نے, تیسرے نے, چوتھے نے, پھر اتنی ٹائم ہو جاتا ہے کہ ناممکن ہو جاتا ہے. یہ کہا کس نے ہے؟ یہ آپ نا, چلو آپ ادھر ہی آ جاؤ نا, پھر باقی لوگ نہ کھڑے. نہیں ہے, پرچی کس نے دی تھی؟ ایسا نہ ہو پرچی اگلے نے دی ہو, آپ آ رہے ہو. باقی لوگ کائنڈلی بیٹھے رہے, یہ میں نے اپنے خالو سے سیکھا ہے کائنڈلی. انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے, وہ ہر بات پہ کائنڈلی بہت لگاتے تھے نا, کائنڈلی بہت زیادہ بولتے تھے کائنڈلی. السلام علیکم مفتی صاحب, میں قطر سے آپ سے ملنے آیا ہوں. ہائے ہائے, آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کہاں ہیں بھائی جان؟ کائنڈلی میں سفر سے واپس. وعلیکم السلام, کیا لیں قطر سے؟ کیا کرتے ہیں ماشاء اللہ؟ اچھا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ. ہاں لے لے جلدی سے, ادھر آ جائے جلدی سے. بھائی باقی لوگ بیٹھے رہے کائنڈلی.
جزاک اللہ جان. مفتی صاحب
شیعہ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ تھی, بھائی چار بیٹیاں تھیں. اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کی آیت ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں, اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں. اب کوئی اس میں یہ تاویل کر سکتا تھا کہ یہاں بیٹیوں سے امت کی روحانی بیٹیاں مراد ہیں, تو آگے اللہ نے فرما دیا ونساء المؤمنین, اور باقی مومنین کی عورتوں سے بھی کہہ دیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں سگی بیٹیاں مراد ہیں. تو بنات کا لفظ عربی میں جمع ہے, اور جمع کا اطلاق عربی میں دو پر نہیں ہوتا, ایک پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تین کم سے کم اس کے افراد تین ہوتے ہیں کم سے کم. تو اس لیے قرآن سے پتا چلتا ہے کہ کم سے کم تین تو تھیں, اور حقیقت چار تھیں, کیونکہ بنات کا تین سے اوپر جتنی بھی ہوں گی سب کو بنات کہا جائے گا, تین یا تین سے اوپر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لغت سے حل ہو جاتی ہیں, ان میں بہت لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے تراوی کی نماز, آٹھ رکعتوں پر لفظ تراوی فٹ ہی نہیں بیٹھتا. ترویحا کہتے ہیں چار رکعتوں کو, تو تراوی ترویحا کی جمع ہے, چار چار رکعت کے کئی مجموعے. آٹھ رکعت میں تو دو ترویح ہوں گے نا, ترویحتین, اس کو تو ترویحتین کہیں گے, تراوی تھوڑی کہیں گے. اچھا جب میں نے یہ دلیل دی نا, تو لوگوں نے جو جواب دیا نا وہ جواب پی گئے. وہ انہوں نے کہا اصل میں اس کا نام تو صلاۃ اللیل ہے, تراوی تو بعد میں لوگوں نے نام رکھا ہے, تراوی تو بعد میں لوگوں نے نام رکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بعد میں تراوی نے لوگوں نے نام رکھا ہے. کن لوگوں نے بعد میں نام رکھا ہے؟ وہ بھی تو ہمارے اسلاف تھے نا, محدثین تھے, جنہوں نے اس کا نام کیا رکھا, تراوی. ہے تو صلاۃ اللیل ہی, وتر بھی صلاۃ اللیل ہے, تہجد بھی صلاۃ اللیل ہے, تراوی بھی کیا ہے صلاۃ, جو نماز بھی رات میں پڑھی جائے گی وہ صلاۃ اللیل ہے. تو صلاۃ اللیل ہونے سے اس کا تراوی نہ ہونا تھوڑی لازم آتا ہے. لیکن چونکہ اس کے حکام الگ تھے, تو اس کو الگ سے محدثین نے, فقہا نے نام کیا دیا, تراوی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اگر یہ آٹھ ہوتی تو فقہا اس کو ترویحتین کا نام دیتے, محدثین تراوی کا نام نہ دیتے. تو یہ دیوبندیوں نے, بریلویوں نے نام نہیں دیا, یہ محدثین نے نام دیا اس کو. سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب وہ سارے بے وقوف تھے معاذ اللہ, کیونکہ اصل تو آٹھ تھیں, تو ان کو ترویحتین کہنا چاہیے تھا, اور نام کیا رکھ دیا انہوں نے, تراوی رکھ دیا. تو ان کو کم پتا تھا, آج کل کے اسکالرز کو زیادہ پتا ہے. تو یہ نام فٹ نہیں بیٹھتا. میں نے اکثر جب بھی کوئی دلیل دی ہے نا, تو میرے جواب میں جس نے جواب دیا نا وہ اصل چیز مدعا پی جاتے ہیں, وہ گھما دیتے ہیں. تو اسلاف نے اس کو تراوی کا نام یہی کہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ آٹھ تھی نہیں, اور تراوی ہے بھی عام جمع نہیں ہے, جمع اقصا ہے. جمع اقصا کہتے ہیں جو جمع کثرت ہوتی ہے, بہت سارے ترویحیں ہوں اس میں. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ کیونکہ وہ چار رکعتوں کے بعد آرام تھوڑا سا کرتے تھے, تو اس لیے اس کو ترویحا, ترویحا روح سے نکلے آرام. مروحا عربی میں پنکھے کو کہتے ہیں نا, ہوا دیتا ہے آپ کو. استراحت آرام کو کہتے ہیں. ترویحا میں را واو ہا ہے, ریسٹ کو کہتے ہیں. تو چار رکعتوں کے بعد تھوڑا سا اسٹے کرتے تھے, تو اس لیے چار رکعت کو ترویحا ترویحا کہا. تو اگر یہ آٹھ رکعتیں ہوتی تو یہ چار چار کے دو مجموعے ہوتے, ترویحتین کہا جاتا ہے اس کو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور پھر وہی بات ہے کہ بخاری میں کہاں ہے, بخاری میں تو بخاری میں تراوی کا رکعتوں کا تذکرہ ہے ہی نہیں. تہجد کا ہے جو آٹھ رکعتیں رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں, تو اس میں تو تراوی کا کوئی تراوی تو تین دن پڑھ کے چھوڑ دی, اس کے بارے میں بخاری میں نہیں ہے کتنی رکعتیں تھیں. تو دیگر دلائل سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں وہ بیس رکعتیں تھیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیس نہ بھی ہونا, آٹھ پھر بھی نہیں تھی, آٹھ تو تھیں کہیں بھی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کو تراوی. اور مجھے کوئی روایت دکھا دو حضرت عمر سے, ایک ضعیف روایت میں آٹھ رکعتیں منقول ہیں, اور جو معمول بہا روایت ہے جس کو فقہا محدثین نے لیا اس میں بیس رکعتیں ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آٹھ والی ٹھیک ہے یا بیس والی. تو حضرت عمر کے دور میں اور اس کے بعد بھی پورے روئے زمین پر آٹھ والی موافقت کی ہمیں ایک حدیث بھی نہیں ملتی کہ دمشق میں, کوفہ میں کہیں بھی آٹھ پڑھی جا رہی ہوں, نہ عبداللہ بن مسعود سے, نہ حضرت علی سے, نہ جابر بن عبداللہ سے, نہ حضرت عثمان سے, کہیں بھی ککھ بھی نہیں ملتا. تو یار یہ کون سی حدیثیں ہیں بھائی جن پر تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ عبداللہ بن مسعود کی سمجھ میں آئی, نہ علی بن ابی طالب کی سمجھ میں آئی, نہ جابر بن عبداللہ کی, نہ حضرت عثمان کی, نہ حضرت علی کی, کسی کی بھی, اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں. تو قرآن و سنت کی ایسی تشریحات کر رہے ہو یار جو کسی کی بھی, نہ ابو حنیفہ کی, نہ امام شافعی کی, نہ امام مالک کی, نہ امام احمد بن حنبل کی. پتہ نہیں کون سی چیزیں مارکیٹ میں لائے ہو تم. آج لوگ حرم کا حوالہ دے رہے ہیں کہ حرم میں آٹھ دس رکعتیں ہو رہی ہے, ابے 1400 سال والے حرم کو لوگے یا آج والے حرم کو لوگے؟ 1400 سال میں مسجد حرام اور مسجد نبی میں جو ہو رہا ہے وہ غلط تھا، 15ویں صدی جو مسجد حرام میں شروع ہوا وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ صحیح ہو رہا ہے عجیب. اور اگر حرم کو لینا ہے تو امام حرم میں کبھی دیکھا سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے؟ امام حرم میں تو نہ مسجد نبی میں نہ مسجد کہیں بھی نہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کبھی. ایک ضعیف روایت ہے اور ضعیف ہونے کی وجہ سے چاروں اماموں میں سے کسی نے بھی نہیں لیا اس کو، اس لیے آپ کو امام حرم بھی یہاں ہاتھ باندھتے ہوئے نظر آئیں گے اور مسجد نبی میں بھی، ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو آپ قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہے ہو جو کسی کی بھی کھوپڑی میں نہیں آئی ہے، اس پہ لیبل لگا رہے ہو قرآن و سنت کا، اور ہم جب بات کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں تو اندھے مقلد ہیں. تو بھائی ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، ہم علی وجہ البصیرہ کسی کو فالو کر رہے ہیں کائنڈلی، ٹھیک ہے نا؟ کائنڈلی. لوگ کہتے ہیں میرا لہجہ سخت ہوتا ہے، تو کائنڈلی کہہ دیا تو نرم ہو گیا. اور جو ہمارے خلاف بول رہے ہیں ان کا لہجہ دیکھا آپ لوگوں نے کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ لہجہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے. کچھ دن پہلے ایک اہل حدیث عالم سے میری تھوڑی سی واٹس ایپ پہ بات چیت ہوئی نا، میرے خلاف انہوں نے کلپ بنایا بڑا سخت لہجے میں. تو میں نے کہا یہ آپ کیسے، کیا ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا آپ نے بھی تو ریپلائی کیا تھا نا. تو میں نے کہا میں نے تو آپ کے جواب میں جواب کہا تھا، آپ نہ کرتے تو میں بھی نہیں جواب دیتا. تو پھر انہوں نے میرے خلاف جو شدت اختیار کی نا، میں نے کہا وہ تو آپ کے ناصر الدین الوانی بھی یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور فلانے بھی یہ کہتے ہیں. یعنی پورے مسئلے میں تو ناصر الدین الوانی کی رائے کو نہیں ہم لے رہے، ایک خاص مسئلے میں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں، لے نہیں رہے ان کا بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم ان کی رائے کو نہیں مانتے، وہ ایک عالم تھے لیکن ہمارا ان سے اختلاف ہے. میں نے کہا اب دیکھو، اب ایک اہل حدیث عالم کی بات آئی نا، کتنی تمیز سے آپ نے اپنا اختلاف ریکارڈ کروایا کہ چونکہ وہ اہل حدیث عالم ہیں، وہ ان کی ذاتی رائے ہے، ہم اس کو فالو نہیں کرتے. میں نے کہا یہی جب کسی کوئی اور مسلک کا عالم کسی آپ کی رائے کا اختلاف ہوگا تو تمیز آپ کے زبان سے کیا ہو جاتی ہے؟ شارٹ. پھر آپ کہتے ہو قرآن حدیث میں یہ ہے اور یہ کیا بول رہے ہیں، قرآن حدیث میں یہ اور یہ کیا بول رہے ہیں. وہی اہل حدیث نے اختلاف کر لیا تو وہ بھائی علماء کا اختلاف ہوتا ہے. ابو حنیفہ کریں گے تو علماء کا اختلاف نہیں ہوتا، ابو حنیفہ قرآن کے خلاف گئے اور یہ اندھے مقلد ہیں. اور اس طرح ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی. میں ابھی آسٹریلیا گیا، وہاں سعودی عرب کے ایک عالم ملے جو سعودی عرب کے ہیں نہیں لیکن پڑھ کے سعودی عرب سے آئے ہیں، فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں وہ. انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ میں جہاز میں آ رہا تھا تو ظہر اور عصر جو ہے نا، جو فقہ شافی کو جو فالو کرتے ہیں نا، وہ ظہر عصر ملا کے پڑھ رہے تھے. امام شافی کی رائے ہے کہ سفر میں جائز ہے، وہ سنت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. سنت یہی ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھی جائے. امام شافی کی رائے ہے کہ سفر میں آپ اس طرح سے ملا سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ اس طرح نہیں ملا سکتے، جو ملانے کا مطلب ہے وہ ظہر کو مؤخر کریں، عصر کے قریب لے جائیں، ظہر پڑھ کے جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو عصر پڑھ لیں. تو کہتے ہیں وہاں کچھ متشدد حضرات بیٹھے ہوئے تھے جو یہی صبح و شام فتوے لگاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھائی جب ہم آرام سے اپنے مقام پہ پہنچ جائیں گے تو ہمیں ملانے کی ضرورت کیا ہے، کوئی ٹینشن تھوڑی ہے. تو سنت اور افضل تو یہی ہے کہ ہم اپنے مقام پہ جا کے اثر پڑھ لیں گے. ابھی ظہر کا وقت ہے، جب ہم مقام پہ پہنچیں گے اثر میں لمبا وقت ہوگا تو ہم جو احتیاط والا احتیاط پر عمل کرتے ہیں نا، وہاں پڑھ لیں گے ہم. کہہ رہے وہ برس گئے میرے اوپر، نہیں یہ تو سنت ہے، حدیثوں میں آتا ہے، تم یوں ہو. حالانکہ وہ خود حنبلی ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی امام حنیفہ کی ایک رائے ہے اور امام شافی کے نزدیک بھی افضل یہی ہے کہ جمع نہ کی جائے. اور دوسرا، امام شافی کے نزدیک کوئی اگر جمع کرتا ہے نا تو اس میں پہلے سے جمع کی نیت ہونی چاہیے، پہلے سے نیت تو ان کی تھی نہیں، یہ تو کنفیوز تھے. تو یہاں تو امام شافی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے اس موقع پہ. کہہ رہے ان کو میں سمجھا رہا ہوں، وہ کہہ رہے نہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں. کہہ رہے میں نے آخر میں کہا کہ شیخ صالح العثیمین کا یہ فتویٰ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ افضل یہی ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھی جائے، جمع کرنا یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے، افضل یہی ہے کہ نہ کرو جمع. کہہ رہے چپ ہو گئے ایک دم. کہہ رہے مجھے افسوس اس پر ہوا، ابو حنیفہ کا حوالہ پیش کر رہے ہیں، امام شافی جو اتنے بڑے بڑے مجتہدین وہاں اچھل رہے ہیں، ان کی دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. جہاں شیخ صالح العثیمین، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں رحمہ اللہ، بڑے بزرگ عالم تھے، آج کے عالم کا حوالہ دیں گے تو فوراً کیا ہو گئے، چپ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی آج کل آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں نا جو کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, بھائی جان یہ ہم جتنی ابو حنیفہ کی کرتے ہیں نا اس سے زیادہ یہ لوگ ان مذہبی اسکالرز کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ یہ ان کی کسی غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو یہ زیادہ مقلد ہوتے ہیں. اور کچھ تو جہالت کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں تقلید, خود علم ہوتا نہیں ہے تو ان کے چند حوالوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب سری نمازیں ظہر اور عصر اور سری رکعتوں مغرب شام اگر مقتدی سنا پاتے ہیں پڑھے, دل میں پڑھ سکتا ہے بھائی, زبان نہ ہلائے. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, میں نے کچھ ذاتی مسائل میں آؤں سے میرے بھائی آج ممکن نہیں ہے, میں بہت زیادہ بزی ہوں آج, کائنڈلی. میں نے سنا کہ ارے کام میں نہیں ہوں آپ کی نہیں تھوڑی چاہیے, فائدہ ویسے ہی ہو جائے گا مگر جیسے کسی کو روزہ تو اب کی نیت سے دیکھنے کی. ابھی کیا رکھا ہے, اتنے لمبے نہ لکھا کرو. میں نے سنا کہ ہر کام میں نیت ثواب کی ہونی چاہیے, فائدہ ویسے ہی ہو جائے گا مگر جیسے کسی کو روزہ تو اب آپ کی روزہ ثواب کی نیت سے رکھنے کی ہمت یا دل نہیں چاہ رہا ہو لیکن وہ اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ پیٹ صاف اور بدہضمی نہ ہو, تو کیا یہ درست ہے یا تقوی کے خلاف ہے؟ اس طرح بعض دفعہ خالص اللہ کی رضا کے لیے فرائض یا نوافل میں دل نہیں لگتا مگر جنت کی لالچ میں, تو جنت کی لالچ میں تو کرنا اخلاص ہی ہے بھائی, تو اچھی طرح رہنمائی فرمائیں. دیکھو آپ کا روزہ رکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا, آپ نے یہ سوچ کے رکھا کہ صحت اچھی ہو جائے گی اس سے, پھر بھی ثواب ملے گا, حالانکہ آپ کی نیت صحت کی ہے روزے کی نہیں ہے لیکن کم ملے گا ثواب. آپ کہہ سکتے ہو یہ تو اللہ کے لیے رکھ ہی نہیں رہا میں. بھائی یہ اللہ کے لیے ہے, وجہ اس کی ہے کہ اگر صرف فاسٹنگ بڑھائے فاسٹنگ ہوتی تو وداؤٹ روزہ بھی ہو سکتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ رات کو 12 گھنٹے فاسٹنگ کر لو, کیا خیال ہے دن میں 12 گھنٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر صبح سحری کا 1 گھونٹ پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر افطاری میں کھجور کھانے کی؟ کیونکہ جب آپ روزہ رکھو گے نا تو ان تمام لوازمات کے ساتھ رکھو گے, صبح سحری میں آپ کو اٹھنا پڑے گا, نہیں بھی اٹھے چلو رات کو کھانا کھا کے نیت کر کے سو گئے تو افطاری تو ہوگی نا. اور دوسرا آپ پر شریعت کا حکم لاگو ہوگا کہ عام فاسٹنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہو خالی صحت کے لیے, اس میں بیچ میں آپ کی نیت خراب ہو گئی, آپ نے چائے پی لی, تو نہ گناہ ملے گا آپ کو اور نہ اس کی قضا واجب ہوگی آپ کے اوپر. یہاں جب آپ نے فاسٹنگ کی ہے تو تمام شرعی احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اب بیچ میں ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا آپ کی, تو پہلی کولیسٹرول آپ میں ختم ہو چکا ہے, تو اب یہ کہہ کے آپ روزہ توڑو گے نہیں, چونکہ میں نے تو صحت کے لیے روزہ رکھا تھا تو اب چونکہ اب کوئی ڈاکٹر کہہ رہے آپ فاسٹنگ توڑ دو تو آپ کہو گے بھائی روزہ کیا ہے, وہ میرے لیے توڑنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ اگر توڑ دیا تو بعد میں قضا رکھنی پڑے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس صحت بنانے کے 2 آپشن تھے, ایک روزہ رکھے اور ایک روزہ رکھے بغیر. آپ نے کہا روزہ چونکہ عبادت ہے تو چلو اس بہانے عبادت کر لو, تو ایک اچھے راستے کا انتخاب یہ بھی کیا ہے, نیکی ہے. نہیں آئی کھوپڑی شریف میں بات, بھائی یہ بھی تو ایک ریکی ہے نا. اس کی مثال ایسے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہے, تو آپ نے فرمایا وہ غلط طریقے سے بھی تو خواہش پوری کر سکتا تھا زنا کر کے. اس نے خواہش کے لیے 2 آپشن تھے اس کے پاس, آسان آپشن زنا تھا. آسان آپشن کیا تھا؟ کوئی خرچہ نہیں ہوتا, ایک دفعہ کا ہوتا ہے. یہاں آپشن کیا ہے, پورا سسرال جہیز میں مل رہا ہے آپ کو, کیا خیال ہے بھائی؟ مل گیا بلکہ پروگرام بڑھ گیا, برباد ہو گیا, سالے ملے زندگی کی ٹینشن. تو اگر کوئی مزے کے لیے بھی کر رہا ہے تو نبی نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ جب زنا کر رہا تھا تو اس کو گناہ شمار کر رہے ہو اور زنا سے بچ رہا ہے تو اس کو نیکی شمار کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس لیے کوئی بھی عبادت کی جائے نا اگر وہ دنیا کے لیے بھی ہے لیکن آپ کے پاس دوسرا آپشن بھی تھا, اس برے آپشن کو چھوڑ کر آپ عبادت والے آپشن کی طرف آتے ہو تو بھی ثواب ملتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے, اس کو کہتے ہیں عمل مشوب فقہ کی اصطلاح میں. عمل مشوب کا مطلب وہ عمل جس میں اللہ بھی ہے اور اللہ کا غیر بھی ہے. تو جتنا اللہ کی رضا کا کانسیپٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ثواب کا ریشو بڑھ جائے گا, جتنا کم ہوگا اتنا ثواب کا ریشو کم ہو جائے گا. تو پورا ثواب تو جب ہی ملے گا جب خالصتاً اللہ ہی اللہ ہو, صحت پیش نظر نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صحت کے لیے رکھ رہے ہو تو ہے تو چونکہ روزہ ہی نا, وہ پورا روزہ کے اکثری احکام تو آ گئے نا آپ کی طرف، تو ثواب بہرحال روزے کا پھر بھی ملے گا. اس کی ایک اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کو بزنس کرنے جانا ہے سعودی عرب، صحیح ہے نا، سعودی عرب اس نے بزنس کرنے جانا ہے رمضان میں، مکہ میں اس کی ٹریڈنگ چل رہی ہے، کسی تاجر سے ملنا ہے. اس نے سوچا یار جانا تو ہے ہی، تو شوال میں جانا ہے فرض کرو، تو کیوں نہ ہم ذی میں چلے جائیں، اس بہانے حج بھی ہو جائے گا. تو ذی میں جانا تھا، شوال میں نہیں، ذی میں جانا تھا، تو ذی کے بجائے اس نے میٹنگ کا ٹائم کیا دے دیا، ذی کا، کہ یار جب جا ہی رہے ہیں، جا تو بزنس ہی کے لیے رہا ہے نا، لیکن ذی میں بھی تو جا سکتا تھا، اس نے بزنس کو ڈیلے کر دیا ذی کی طرف. اگر بزنس نہ ہوتا تو وہ نہیں جاتا، لیکن اب اس نے کہا کہ یار ذی میں جانا، جب جانا ہے تو میں ایک مہینہ ڈیلے کر لیتا ہوں، بزنس بھی ہو جائے گا اور اس بہانے حج بھی ہو جائے گا، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی تیرا اگر بزنس نہ ہوتا تو تو آتا، کہو گے نہیں میں تو نہیں آتا، تو بھائی تو بزنس کے لیے آیا ہے. بھائی بزنس کے لیے میں ذیقعدہ میں بھی آ سکتا تھا، میں نے ذیلحجہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ بزنس کے بہانے حج بھی ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، تو اس لیے نیکی کر لیا کرو کسی بھی بہانے میرے بھائی. اور ویسے بھی صحت کے عنوان سے بھی روزہ رکھو گے نا، تھوڑے دنوں میں روزے کی عادت پڑ جائے گی، نیت بھی سیٹ ہو جائے گی. پھر بچوں کو لالچ دے دے کے نیکیاں کرائی جاتی ہیں کہ نہیں کرائی جاتی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کے والد، کتنے بڑے بزرگ محدث تھے عبداللہ ابن مبارک، ان کے والد ان سے کہتے تھے کہ ایک شعر یاد کر لو عربی کا، ایک درہم دوں گا. یہ ان کو بڑا ادیب بنانا چاہتے تھے تاکہ قرآن حدیث پہ ان کو عبور ہو، کیونکہ عربی میں ہے نا یہ علوم. آج کل کے جو اسکالر ہیں نا، عربی کا ککھ بھی نہیں آتا، عربی کا ان کو ککھ بھی بولو نہیں آتا، اور وہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں. تو مدارس میں دو سال تو صرف عربی سکھائی جاتی ہے پہلے. تو عبداللہ ابن مبارک کے والد چاہتے تھے میرا بیٹا ادیب عربی میں عبور حاصل ہو تاکہ وہ قرآن و سنت کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. تو اب بچوں کو لالچ دی جاتی تھی کہ ایک درہم دوں گا، ایک شعر یاد کر لو. اب عبداللہ ابن مبارک کس چکر میں شعر یاد کر رہے تھے؟ پیسوں کے لیے، تو ثواب تو بڑھ گیا نا، کیا خیال. لیکن ابا نے کیا سوچا، ابے کسی بھی بہانے بھائی تو کر لے، جب قرآن جب آئے گا نا، جب عربی آئے گی اور حدیثوں کا مطلب سمجھ میں آئے گا، تو اخلاص بھی خود بخود پیدا ہو جائے گا. اسی وجہ سے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے علم دنیا کے لیے حاصل کیا، لیکن علم میں میرے دل سے دنیا نکال دی. نہیں یہی بات، جب حاصل ہوا تو مجھے لگا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کہہ رہے نیت تو شروع میں، ابا پیسے دے کے شعر یاد کرواتے تھے نا، تو وہ تو اس چکر میں شعر یاد کرتے تھے کہ پیسے ملیں گے، چیز کھائیں گے بازار سے لے کے، کچھ بھی اس زمانے میں کوئی بھی گول گپے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہوگی اس زمانے کا، گولا گنڈا جو بھی اس زمانے میں ہوتا ہوگا. یہ نہیں ہوتا تھا، تبھی تو اتنے بڑے بن گئے، اگر گولے گنڈے کھاتے تو کہاں بنتے ہو. خیر، تو کہتے ہیں ہم نے دنیا کے لیے کیا، لیکن جب علم آیا نا، تو علم ہی نے ہمیں سمجھایا کہ یہ دنیا کے لیے حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ سے ملاتی ہے. تو اس علم نے ہی اخلاص پیدا کر دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بھائی نیکی کرو، نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو اپنی، نیت کے چکر میں عمل نہ چھوڑو. آج کل جو صوفی بنتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، پہلے نیک عمل نہیں ہو رہا ہوتا ان سے، پھر جب نیک عمل کرتے ہیں شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے، ابے تو تو اس چکر میں یہ کام کر رہا ہے، ابے تو تو تہجد اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرا وہاں رشتہ نہیں ہو رہا، اس چکر میں تو دعائیں مانگ رہے تھے. ابے بھائی کسی بھی چکر میں، چرس پینے سے پہلے کچھ سوچتے ہو کہ کس چکر میں پی رہا ہوں، لگایا سٹا اور عادت خراب. تو اچھی عادت ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، جو بھی ہو رہا ہے نا سر دست عمل کی عادت ڈالو، عادت پڑ جائے گی پھر نیتیں ٹھیک کرتے رہو بیٹھ کے. نہیں آئی میرا خیال ہے؟ عادت پڑ جائے ایک دفعہ، نیتیں بھی ٹھیک ہوتی نہیں. نیت کا ٹھیک کرنا آسان ہے، نیت صحیح ہو عادت ڈالنا بڑا مشکل ہے. دیکھو نیتیں کتنی اچھی ہیں، میں حج کروں گا اللہ کے لیے، کر لو. کر لے گا کیا؟ خالی کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے، کرے گا تو پتہ چلے گا، پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کی سب کی نیت ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب بار بار دعا مانگتے تھے اللہ مجھے شہادت دے دے. کسی نے کہا مولوی صاحب تو ابھی میدان جہاد میں تو جاتے ہوئے دیکھا نہیں، کوئی حلوے میں بم رکھ کے تھوڑی دے گا آپ کو. تو کسی بھی طرح سے نا اچھے عمل کی عادت ہوتی ہے، ڈال دو یار، اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرو. اور میں تو اپنی بات بتاؤں، میں اپنے آپ کو اچھے عمل پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے آخرت کے ساتھ دنیا کا بھی بہت سہارا لیتا ہوں، دنیا کا بھی بہت. کیا یار عادت پڑے عمل کی. اب جیسے صبح کبھی، آج بھی میں نے ایکسرسائز کی نا، ایکسرسائز کرتے ہوئے نیت یہ ہوتی ہے بھائی نیت یہ ہوتی ہے میری کہ یار صحت اچھی ہوگی، گھر والوں کے حقوق ادا ہوں گے، انسان خوش مزاج ہوتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں مجھے دوڑنے کے ہر ہر چکر پہ کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. تو شیطان بیچ میں کہتا ہے بیٹا اتنا بھی نیک نہیں ہے تو، تو اس لیے بھی کر رہا ہے تاکہ دنیا کی لذتیں بھی حاصل ہوں. تو میں کہتا ہوں میں شیطان سے ہاں ہوں تو تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ اس چکر میں نا شیطان روکتا ہے پھر کہ نہیں کرو جاگنگ، نہیں کرو جم، نہیں جاؤ، کہ تیری نیت میں کھوٹ آ رہا ہے، تو دنیا کے لیے کر رہا ہے. تو بھائی میں جانوں اللہ جانے، تو شیطان تیرے کو کیا پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ صحیح ہے کر رہے ہیں بھلے، تو اچھا عمل ہے نا. کیونکہ جب کسی بھی نیت سے اچھا عمل ہو جائے گا نا، اس کی فائدہ آخرت کو بھی ہوگا. اب دیکھو اگر ہماری دنیا کی بھی نیت ہو کہ یار میری صحت اس لیے اچھی ہو تاکہ میں پراٹھے اسی طرح کھاتا رہوں صبح، ویسے کوئی بہت بری نیت ہے، اتنی بھی بری نیت نہ کریں آپ، لیکن فرض کر لو کہ میں یار میں دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتا رہوں، یہ بھی نیت ہو. جب صحت اچھی ہوگی تو فائدہ آخرت کو بھی بہرحال ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہو، کیونکہ آپ نماز میں دل لگے گا آپ کا، آپ تراوی پڑھ سکو گے، آپ تہجد پڑھ سکو گے، آپ حج کر سکو گے. آپ بیانات دو دو گھنٹے کے، جو میں بیان کرتا ہوں ڈھائی ڈھائی تین تین گھنٹے کے بھی میرے بیانات ہوئے ہیں، ایک ایک دن میں دو دو بیانات بھی ہوئے ہیں. اگر یہ صحت نہ ہوتی تو بے ہوش ہو کے گر جاتا بھائی میں، تو اس کا فائدہ بھی آخرت کو فائدہ ہو گیا کہ نہیں؟ تو نیت کرو اچھی، لیکن اگر اس میں بیچ میں دنیا کی نیت آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے عمل مت چھوڑو، یہ میں کہنا چاہتا ہوں. عمل مت چھوڑو، آنے دو وسوسے، آنے دو. شیطان ہر طرح سے عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. میں جب بیانات کا سلسلہ میں نے شروع کیا نا، میں نے تو بہت پہلے بیانات کا سلسلہ شروع کیا، میں جاتا تھا مجھے بیان کرنے میں مزہ بالکل نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھو. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بیان کا، مجھے شوق شروع سے ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ہم مسجد میں پہنچے بیان کرنے کے لیے، تو میری جگہ کوئی اور پہلے شروع کر دیا انہوں نے، تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. تو اب وہ صاحب کا دل چاہ رہا تھا بیان کرنے کا، ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیوں آ گیا. میں نے کہا بھائی جان میں تو بڑا خوش ہو گیا ہوں کہ آپ کو بٹھا دیا یار، ہمیں تو سکون ملے گا. الحمدللہ مجھے شوق نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا کہ اپنے استاد سے کہا کہ بھائی مجھے نا بیان کا شوق نہیں ہے، حالانکہ یہ ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے نا، تو جذبہ نہیں ہے میرے اندر، اور وہ تو مجھے لگ رہا ہے مجھے تو ثواب ہی نہیں مل رہا، میں اپنے خام خام اپنے گلا پھاڑ پھاڑ کے ضائع کر رہا ہوں، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے بولا یہ شیطان ہے جو الو بنا رہا ہے کام سے روکنے کے. کام کو فوکس کرو. کام یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہو رہے ہیں، لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں، لوگ زنا میں پڑ رہے ہیں. بھائی ڈیوٹی پوری کرو، اخلاص کے چکر میں نا عمل کو مت چھوڑو، اخلاص پیدا ہو جائے گا. اور اخلاص ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، حقیقت میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات ہوتا ہے. شیطان نا بڑے بہت بڑی فلم ہے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، بہت بڑی فلم ہے. بس سے ڈالتا ہے وہ، کہہ رہے تمہارے تو یہ عمل ضائع ہو رہا ہے، تمہیں تو ثواب ہی نہیں مل رہا. انہوں نے کہا شکر کرنا سیکھو. پھر مجھے موٹیویشن پتا ہے کہاں سے ملی ہے؟ یہ میں بیان کرتا رہتا تھا دو دو تین تین گھنٹے کے. میں نے کہا یار فائدہ تو، چار آدمی نے داڑھی رکھ لی اتنے دس سالوں میں کیا فائدہ. مجھے موٹیویشن ملی ہے جب یوٹیوب پہ بیان جانا شروع ہوئے، نیچے کمنٹس آنا شروع ہوئے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہو گیا، تباہی ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو کیا ہو رہا ہے، اتفاق سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو وہاں سے مجھے موٹیویشن ملنا شروع ہوئی ہے، اس لیے میں کمنٹس پڑھتا ہوں لازمی. اچھا بعض دفعہ انسان کسی چیز کو ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے، اسے نہیں اندازہ ہوتا کہ اس کا کیا کیا اثر پڑ رہا ہے. پڑھے لکھے لوگوں نے جب بتایا نا، ہم ملحد ہو چکے تھے. میں نے ایک واقعہ سنایا، میں بھی ترکی جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بیان میں لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے تھوڑا سا افسوس تو ہوا سن کے، میں نے کہا شاید ایسے ہی ہوگا، اب اس سے آدمی ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ آدمی کہتا ہے بھائی چھوڑو تو پھر کیا ہے. بہت لوگ مجھے یہ کہتے تھے ابے بھائی آپ کے تو لطیفے ہیں، چٹکلے ہیں. شروع میں کمنٹس میں بھی ایسی باتیں بہت ہوتی تھی. تو موٹیویشن کیسے ملتی ہے؟ ایسے ہی میں بیٹھا ہوا ہوں ترکی جا رہا، ہمارے استاد تھے جامعہ کے، انہوں نے بولا آپ تو لطیفے سناتے ہو بس، اس لیے آپ اتنے وائرل ہو گئے نا، اور اس لیے اتنا پھیل گئے دنیا میں. تو میں نے کہا یار یہ مجھے عجیب سا لگا تو صحیح، لیکن میں نے کہا شاید ہو ایسا اللہ کی قدرت. تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا، ایک لڑکا، اس نے کہا میں اپنی وائف کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ رش بہت ہے اس لیے میں مل نہیں سکا، میں اے سی ایس ہو گیا تھا، خدا کا منکر ہو گیا تھا، آپ کے بیان سن کے میں دوبارہ میں اسلام بھی لایا ہوں، داڑھی بھی رکھی ہے اور نماز بھی میں نے، وہ لندن جا رہا تھا وہ. میں نے کہا لے بھیا، یہاں سے ڈی موٹیویٹ ہوا، ادھر سے کیا ہو گیا؟ موٹیویٹ ہو گیا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ الحمدللہ. تو جب ایسے بہت سارے میں واقعات سناتا نہیں ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ شوبازی نہ ہو جائے, لیکن اگر میں رجسٹر رکھنا رکھ لیتا نا کہ کتنے لوگوں کو الحمدللہ کتنا فائدہ ہوا ہے, تو شاید ایک رجسٹر اس کے لیے کافی نہیں ہے. کتنی خواتین کے گھر بسے دوسری شادی کے بیان کی وجہ سے, کتنے لوگ نمازی بن گئے, کتنے اسے شرابیں چھوٹ گئیں, بہت بہت ہوں الحمدللہ اللہ نے. لیکن ظاہر ہے جتنا ہم کام کر سکتے تھے اتنا ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو بار بار آتا ہے نا دماغ میں, اخلاص نہیں ہے یہ فلان, یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ شیطان کروا رہا ہے کام چھڑوانے کے لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, یہ شیطان ٹوپیاں کرا رہا ہے تاکہ انسان کام کرنا چھوڑ دے. تو یہ ہے, تو اس لیے اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کیا کرو, اپنی خود تعریفیں کر لیا کرو کبھی بیٹھ کے, ارے بھائی تو نے آج بڑا خاندانی کام. چاہے جب دوسری شادی ہو نا, لوگ ماریں گے پکڑ کے کوٹیں گے, آدمی چٹر جائے گا نا. تو اپنے آپ کو خود کوئی نہیں بولے گا, کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی, میں ہر جگہ آپ کو, ہر جہاں بھی کوئی دوسری شادی کر رہا ہے میں اس کو سمجھانے پہنچ جاؤں تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے, کتنے لوگ کر رہے ہیں. تو آپ خود اپنے آپ کو سمجھایا کرو کہ دیکھ تو نے زندگی میں پہلی دفعہ خاندانی کام کیا. میں مجھے بھی جب میں نے دوسری کی نا تو اتنی لتاڑ سنی تھی کہ مجھے لگا کہ شاید میں غلط دو نمبر آدمی ہوں, مجھے محسوس ہونے لگا تھا یہ. حالانکہ میرے تو اس پہ مناظرے ہوتے تھے, اتنا لوگوں نے ڈیموٹیویٹ کیا. پھر میں اکیلے میں بیٹھ کے سوچتا تھا یار میں نے شاید زندگی میں ایسا تو نہیں, میں نے پہلی دفعہ کوئی بہت ہی ڈھنگ کا کام کیا ہے. اس طرح میں اپنے آپ کو سمجھا کے نا, ورنہ میں مر جاتا ہارٹ اٹیک سے, اتنا غم ہو رہا تھا مجھے دوسری شادی پہ. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا خوشی ہو رہی ہے کہ غم ہونا چاہیے اس موقع پہ. کبھی سوچتا تھا میری شادی ہوئی ہے تو لڈو اور موبائل دیکھتا تھا میسجز کے, ادھر ادھر ہر آدمی کا منہ لٹکا ہوا, تو پتہ نہیں عجیب کنفیوژن والی حساب کتاب. اور ایسے ہی لوگ دوسری کر کے آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس. ابھی ایک مولوی صاحب آئے, اتنے غمزدہ, رونے پھوٹ پھوٹ کے رونے والی کیفیت ہو رہی تھی ان کی, کہہ رہے میں نے بیوہ سے شادی کی ہے, پتہ نہیں کیا کر لیا میں نے, اتنی لتاڑ رہے ہیں لوگ. تو مجھے بڑا ترس آیا نا, بڑی مشکل سے میں نے آنسو روکے اس کے جو چہرہ دیکھ کے نا. میں نے کہا مجھے لگ رہا تھا میں نے اس کو کہا نا مبارک ہو, تو یہ اٹھا کے تھپڑ نہ لگا دیں, تھپڑ نہ لگا. ایک نے تو دوسری کی نا اتنی ٹینشن میں آیا, میں نے کہا مزید کا ارادہ, کہہ رہے بھاڑ میں جائیں چار شادیاں, یہ اس کے الفاظ تھے, کہنے بھاڑ میں گئیں چار شادیاں. تو ایسے موقع پہ آپ اپنے آپ کو خود کیا کرتے ہیں, موٹیویٹ, دیکھو غلط نہیں ہے, اس میں غلط کیا ہے. بہرحال یہ بڑی لمبی کہانی ہے, کبھی آپ کر کے آئیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو تھپکی دوں گا. تو میں نے اس مولوی صاحب سے کہا, میں نے کہا یار, کہہ رہے مجھے لگ رہا ہے میں کوئی گناہگار ہوں, میں نے غلط کیا ہے, حالانکہ بیوہ سے اس کے یتیم بچے بھی پال رہا ہے یار ایک آدمی, کہہ رہے مجھے لگ رہا ہے میں غلط کیا. واقعی اس کو لگ رہا تھا, اس کے چہرے سے لگ رہا تھا یہ شرمندہ ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اللہ کی قسم شاید زندگی میں آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہے نا تو پہلی دفعہ یہ ایک نیکی کا کام کیا ہے. میں نے کہا اس پہ گھبرانا بالکل بھی آپ نے نہیں ہے, ایک ہی کام کیا ہے آپ نے اور اسی پہ آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے. میں نے کہا نماز تو سارے مولوی پڑھتے ہیں یار داڑھی والے, آپ نے بھی ٹوپی پہن کے کون سا, میں نے بھی, میں نے میں پگڑی پہنتا ہوں, آپ خالی ٹوپی پہنتے ہو, میں کیا پہنتا ہوں پگڑی. یہ کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں دنیا میں, یہ کام خاندانی کیا ہے, ایک عورت کو برائی سے بچا لیا, اس کو شیلٹر دے دیا, پہلی دفعہ خاندانی کام کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر جو اتنے غم, میں نے کہا یار گریبان کھولو اور بائک یا گاڑی اگر چلاتے ہو نا اس کو پیچھے لکھو موسٹ وانٹیڈ. میں نے کہا اس کو انجوائے کرو, انجوائے. میں نے کہا دیکھو جو محلے کے بدماش ہوتے ہیں نا, یہ جو بڑے بڑے ڈکیت نہیں ہوتے, جب یہ جیلوں میں جاتے ہیں ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ سارے جرم کر کے ان کو پھانسیوں کی سزائیں ہوتی ہیں, یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو نے کیا کیا, وغیرہ میں نے دس بندے مارے, گیا جا تو نے کیا کیا, گیارہ بارہ پندرہ سو یہ ایسے تاؤ دے رہے ہوتے, تو نے کیا کیا ہے, تو بتا اسمگلنگ میں کیا بیچتا تھا, وہ چرس اب دو ٹکے کا اسمگلر, ہم آئس بیچتے تھے, ہم جو ہے نا ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہیں. تو یہ برائی پہ اتنا فخر کرتے ہیں. تو آپ نے زندگی میں ایک ڈھنگ کا کام کیا, موسٹ وانٹیڈ لکھو اپنی بائک کے پیچھے, بول رہے جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, ایسی کی. اتنا خوش ہو کے گیا نا وہ بندہ, خوش ہو کے گیا, مجھے لگا یہ مرنے سے کم از کم بچ جائے گا, لیکن اگلے دن پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے دوبارہ. یہ تجربہ ہے میرا, تھوڑی دیر کے لیے ایک ملتا ہے سکون رکھتا ہے, ایسی کی تیسی, پھر اگلے دن پھر وہی ٹھس. تو اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کیا کرو. جب رمضان گزرتا ہے, آخری بات کر کے بس میں ختم کرتا ہوں, یہ پھر سوالات اتوار کو دیں. رمضان جب ہوتا ہے نا, رمضان آپ کہو گے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم تو ان سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے, لیکن بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں. رمضان کے جب 29 یا 30 روزے گزرتے ہیں, سب لوگ ہی روزے رکھتے ہیں, میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوں نا روزے رکھنے والا, تراویح سبھی ہی پڑھتے ہیں, ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہیں, قرآن رمضان میں سبھی ہی ختم کرتے ہیں, ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہیں. لیکن خدا کی قسم میں بہت خوش ہوتا ہوں جب رمضان گزرتا ہے نا, میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ یہ تو سارے بہت نیک لوگ ہیں, ان کا رمضان روزے رکھ لیے یہ تو ہوں گے بہت نیک, میں تو بڑا کمزور ہوں, میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ عام دنوں میں 30 روزے کنٹینیو رکھ لوں. رکھے جاتے ہیں نفلی روزہ, آدمی سوچتا ہے پھر سوچتا ہے چلو کل رکھیں گے چلو پرسوں رکھیں گے, رکھ لیتا ہے تو ایک رکھ لے گا دو رکھ لے گا بہت زیادہ 10 رکھ لے گا. اے اللہ میں تو بڑا نالائق ہوں, میں نے تو بڑا تیر مارا ہے 30 روزے رکھے. یہ کس کو, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, بھائی ایک نعمت ملی ہے شکر ادا کرو یار, ہم بھرنا آسان ہے یار, کتنا بڑا اللہ کا کرم ہو گیا, اللہ نے ہم پہ فرض کر دیے. آپشنل رکھتا تو میرے بھائی میں اور آپ اتنی بڑی نیکی, اللہ آپشن دے دیتا نا کہ بھائی تو رکھنا چاہے تو رکھ لے نہیں تو چھوڑ دے, تو ہم کہاں رکھ لیتے بھائی, اللہ نے کہا فرض ہے تمہیں رکھنے پڑیں گے, اتنا بڑا احسان ہو گیا اللہ کے ہم اللہ کا ہم پہ کہ ہم سے 30 روزے لگاتار اس نے رکھوا لیے اور تراویح پڑھوا لی اس نے ہم سے, قرآن ختم کروا لیا ہم سے. تو میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی ہم تو بڑے نالائق ہیں, لیکن مجھے اللہ نے بڑا نوازا کہ 30 روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق دی. اسی وجہ سے جب چاند گزرتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں, ہائے ہائے رمضان جا رہا ہے, ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار اللہ میاں نے 30 روزے رکھوا کے اب ہمیں چھٹی دے دی, اب کھاؤ پیو. تو جب اللہ چھٹی دے دے گا ہم چھٹی پہ خوش ہوں گے, جب روزہ کہے گا تو ہم کیا رکھیں گے, کیا ہو گیا بھائی جان. بھائی عید کی خوشی ہے تو جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو, اللہ کہہ رہا ہے عید کو خوشی مناؤ تو پھر کیا ہے, پھر خوشی ہے. اور خوشی کس بات کی ہے کہ اللہ نے تمہیں 30 روزے رکھنے کی توفیق دی, جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا, اب وہ فرض تم نے ذمہ داری پوری کر لی ہے. مزدور کو میں نے دیکھا ہے جب صبح سے لے کے شام تک دہاڑی کرتا ہے نا, اس کو پتا ہے اب میری ڈیوٹی پوری ہو گئی, اب مجھے دہاڑی ملے گی, غمزدہ ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے. لوگ سعودی عرب سے چھٹی پہ آ رہے ہوتے ہیں, یار سیلری لے کے تنخواہ لے کے پوری ڈیوٹی ہم نے کمپنی کا جو کانٹریکٹ تھا کمپلیٹ ہو گیا, جتنے لاکھ ملنے تھے مل گئے, اب کیا ہے چھٹی, تو خوشی خوشی آتے ہیں دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی رمضان میں اللہ نے کہا ہے کہ بھائی پورے سال میں کھلاتا پلاتا ہوں, اب ایک مہینہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہے. تو اللہ ہمیں رکھوا لیتا ہے, ہم تو بھائی اس پہ کیا ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اور ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے ہماری زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے, جہاں ان خطاؤں پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے تو جو نیکی کے کام ہوتے ہیں ان پہ خوشی بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اب عجیب بات ہے, گناہوں پہ غم تو ہو رہا ہے نیکیوں پہ خوشی نہیں ہو رہی, تو یہ آدھا کام ہو رہا ہے آدھا نہیں, یہ خطرناک ہے, اس سے مایوسی پیدا ہوگی. تو جہاں نیکی سے خوشی, گناہوں پہ غم ہونا ضروری ہے, وہاں نیکی پہ خوشی ہونا بھی ضروری ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. اگر نیکی پہ خوشی نہیں ہو رہی صرف گناہوں پہ غم ہے, اس سے مایوسی آئے گی, اس سے جو تھوڑی بہت نیکیاں کر رہے ہو وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی شارٹ. اور یہ بھی غلط ہے کہ نیکی پہ خوشی ہو گناہ پہ غم نہ ہو, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کو نیکی پہ خوشی ہوتی ہے گناہ پہ غم نہیں ہوتا, یہ بھی غلط ہے. گناہ کر کے غم ہو اور نیکی کر کے راحت ملے خوشی ملے تو اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ تم نیکی کر کے خوشی خوش ہوا کرو اور گناہ کر کے غمزدہ ہوا کرو. تو بچوں کو بھی جب بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں, ان کے غلط کاموں پہ ٹوکتے تو رہتے ہیں, اچھے کام پہ تعریف نہیں کرتے کبھی, بہت خطرناک ہے. آپ بچے کو باغی بنا رہے ہو, دیکھا ہے میں نے بعض باپوں کو دیکھا ہے ماؤں کو دیکھا ہے, وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, بچہ جب الٹا کر کے آ گیا ایک تھپیڑ لگایا وہ بےچارے پورا گھوم جاتے ایک چکر میں نا. تو اماؤں کے تھپیڑے زیادہ آج کل خطرناک چل رہے ہیں باپوں سے, تو باپ بھی اسی تھپیڑے کے ڈر سے تو چپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے پورے گھوم جاتے ہیں بچے. لیکن یہ جی ماں ہے تو کچھ بھی کر لے, ایسا نہیں ہے بھائی, ماں ہے تو یہ تھوڑی کہ جو مرضی کرتی رہے بچے کے ساتھ. تو اس کی برائیوں پہ اس کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے, اچھائیوں پہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا, تو یہ غلط ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں. اور یہ جو ہے نا کہ کسی کے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے, یہ وہ والی تعریف ہے جو مکھن لگانے کے لیے ہو یا جس سے سامنے والے کے بگڑنے کا اندیشہ ہو. موٹیویشن کے لیے تعریف کرنا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی نے ایک صحابی سے فرمایا ان فیک خصلتین, تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں, یحبہم اللہ ورسولہ, جو اللہ کو بھی بہت پسند اور اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے. ان صحابی میں دو بڑی خوبیاں تھیں. تو لوگ تھوڑی ان کی تعریف کرتے تھے، نہ ان کو اپنی ان خوبیوں کے بارے میں خود پتا ہوگا، لیکن نبی نے فرمایا تمہارے اندر دو کوالٹی بڑی زبردست، وہ کیا فرمایا؟ الحلم والانا، ایک جلد بازی نہیں ہے اور ایک کیا ہے؟ بردباری، جلدی غصہ نہیں آتا تمہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بہت جلدی غصہ نہیں آتا ان کو، بہت دیر سے آتا ہے، بردباری ہوتی اور جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتے. جب بھی فیصلہ کریں گے ایک دم ایکسائٹیڈ جذباتی نہیں ہو جاتے، تمام پہلوؤں پہ غور کر کے پورا انالائز کر کے پھر ایک نتیجہ قائم کرتے ہیں. تو یہ بڑی کوالٹی ہے. تو نبی نے دیکھا ان صحابی میں یہ دو کوالٹی ہیں، آپ نے فرمایا یہ بڑی خاندانی کوالٹی ہیں. صحیح ہے نا، اللہ کو اور رسول کو کیا مطلب اس پہ قائم رہنا؟ تو کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہوتا، تو انسان اپنی خوبیوں کو بھی خامیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے. سمجھتا نہیں ہے بات کو، جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. اور آج کل توے پہ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو بہت ملیں گے. ان صحابی میں برداشت تھا، تو اب بہت سے لوگ برداشت نہیں، ہر وقت ایسے توے پہ بیٹھے ہوئے، ذرا سا چھیڑ دو تو ایک دم پھڑک جاتے ہیں نا. کچھ بول دو ان کے سیاسی لیڈر کو، ایک لفظ بول کے دیکھو آپ. ابھی سنا ہے کوئی قتل وتل بھی ہو گیا اس چکر میں، کے پی کے میں، ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے دوسری سیاسی جماعت کے لیڈر کی برائی کی، اس نے اڑا کے بندہ ہی مار دیا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، کیونکہ تحمل، برداشت، بدباری کیا ہے، ختم چل رہی ہے. تو کسی میں کوئی خوبی ہو نا تو وہ بھی بتا دینی چاہیے، خامی ہو تو اعتدال سے وہ بھی بتانا ضروری ہے، ورنہ اپنی خوبیاں سن سن کے انسان چوڑے میں آ جاتا ہے. خامی ہو تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ. میری خامی، میں آسٹریلیا میں تھا تو ایک، میں جا رہا ہوں تھوڑا سا بلاگ شلاگ بنا، ایک خاتون آئی پردے میں تھی، انہوں نے کہا آپ سے مجھے دو منٹ کی بات کرنی، ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ میں تھے. میں نے کہا ساتھیوں کو کہا آپ تھوڑا آگے، کہہ رہی پرسنلی بات، سائڈ پہ ہو گیا. کہتی ہیں آپ کے اندر دو برائیاں بہت بری ہیں مفتی صاحب. میں نے کہا جی. ایک آپ ممبر پہ ہنساتے ہیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں، اور ایک اس طرح کے لطیفے سناتے ہیں آپ مجھے. چونکہ میں تو 22 دن سے تعریفیں ہی سن رہا تھا، مفتی صاحب آئیے سیلفی، آپ کا بیان سن کے میں مسلمان ہو گیا، آپ کا بیان سن کے میں نے داڑھی رکھ لی. تو جب وہ کہا نا تو میں نے کہا اچھا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. انسان کا بچہ، ان کو تو نہیں کہا کہ انسان کا بچہ، میں دل میں کہا کہ انسان، لیکن خدا کی قسم مجھے اچھا اس لیے لگا کہ یار کوئی تو ہو جو، کیونکہ وہ مجھے ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے بھائی. میرا تو نیچرل انداز ہے بیان کرنے کا، میں یہ لطیفے نہیں چھوڑ سکتا، میرا نیچرل، کوئی تکلف کر کے تھوڑی میں کوئی کر رہا ہوں بھائی، میرا یہ فطرت تھوڑی چینج ہوتی ہے انسان کی. لیکن مجھے یہ لگا کہ یار اگر سب تعریفیں کرتے رہیں نا، کوئی آپ کے منہ پہ آپ کی برائی نہ کرے، آپ تو ویسے ہی تباہ ہو جاتے ہو. کوئی تو ہو نا جس نے مجھے ٹوک دیا، تو مجھے تھوڑا سا اندر فیلنگ بھی ہوئی، تھوڑا سا دھواں بھی محسوس ہوا مجھے، ٹھیک ہے نا. اس سے انسان کم از کم مجھ میں اپنی برائی سننے کی برداشت تو پیدا ہوگی نا. اس خاتون کی رائے سے میں اگر متفق نہیں بھی ہوں تو کم از کم کوئی اور جب کرے گا تو اس کو سنوں گا تو صحیح نا. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کے کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، تو وہ ایک دم ایسا جذباتی ہو جائے گا، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا. بھائی تجھ میں اور فرعون نے میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. اتنا کیوں غصہ آ رہا ہے؟ یہ غصہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا کہ میرے اندر کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. یہ فرض کرنا ہی غلط ہے. ہمارے ایک جاننے والے نا بات بات پہ اٹھ پٹ بہت غصہ ہوتے تھے، وہ مولوی صاحب اور کسی سلسلے کے بزرگ بھی تھے، وہ پتہ نہیں ہر وقت توے پہ بیٹھے رہتے تھے، وہ جوان آدمی تھے. تو میرے پاس بہت، یعنی مجھے کسی نے بتایا ان کے بارے میں، میں نے کہا یار یہ کیوں اتنا غصے میں؟ انہوں نے کہا اصل میں یہ برے آدمی نہیں ہے، ان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں کیا ہوں، بہت نیک ہوں. تو اب ظاہر ہے جس کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں، وہ جب اپنے خلاف سنے گا تو غصہ آنا کیا ہے؟ نیچرل ہے. تو اپنے بارے میں وہم ہوتا کیوں ہے؟ بولو بھائی ہم تمہارے جیسے نارمل ہیں، ہم کوئی بہت بڑی پہنچی ہوئی فلم نہیں. میں نے کبھی اپنے گھر کے بارے میں دعویٰ کیا کہ میرے گھر میں بہت سکون ہے اور میں 4 شادیاں کر کے بہت کامیاب لائف ہے، لوگوں آ جاؤ تم بھی اس راستے کی طرف، کبھی میں نے دعویٰ کیا یہ؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے 2-3 شادیوں والے نا بتا رہے ہوتے ہیں، ابے مفتی صاحب ہم نے تو ایسا رکھا ہے ماشاءاللہ، بہنوں کی طرح رہتی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے فلانا. میں نے کہا بھائی آپ کے یہاں آپ مریخ سے آئے ہوئے ہوں گے، ہم تو بھائی نارمل عام انسانوں کی طرح کے کیا ہیں، بولو انسان. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کی 4 شادیاں کامیاب ہو گئیں، تجربہ کیسا رہا؟ اب آپ بتاؤ 2 کرنی چاہیے؟ کامیاب ہو گئی. میں نے کہا کامیابی کا مفہوم کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ کامیابی کا مفہوم اگر یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی ٹینشن ہی نہیں ہے, تو میں نے کہا یہ تو جنت میں ہی ہوگی, یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں. اور اگر کامیابی کا یہ مفہوم ہے کہ میں کر کے پچھتا رہا ہوں, پچھتا نہیں رہا تو میں نہیں پچھتا رہا, چاہے جتنی بھی ٹینشنیں ہو. کیا خیال ہے؟ جیسے کوئی ایک شادی کرے اور ٹینشن ہی ٹینشن ہو تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی یہ والی غلط ہو گئی, یہی کہے گا نا. یہ تھوڑی کہے گا کہ ایک شادی نہیں کرنی چاہیے. تو اگر کسی کی چار شادیاں بھی غلط ہو گئیں تو بھائی اس سے اسلام کا فلسفہ تھوڑی غلط ہو جائے گا, اس سے یہی ہوگا. تبھی یہ جو لوگوں کے یہاں طلاقیں ہوتی ہیں نا, میں ان سے بدگمان نہیں ہوتا. ابھی وہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا میں بھی طلاق ہوئی ہے نا, تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کلپ بناؤ کلپ بناؤ, آسٹریلیا میں تھا. میں نے کہا کیا کلپ بنائے, نارمل ہے بھائی, کبھی میاں بیوی میں بنتی ہے کبھی نہیں بنتی, تو جب بنتی ہے تو اکٹھے رہتے ہیں, نہیں بنتی تو طلاق ہو جاتی ہے. کون سا اتنا بڑا طوفان ہو گیا یار, اس کو اتنا میڈیا پہ اٹھانا کیوں جا رہا ہے؟ نہیں یہ میرا خیال بات سن, اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ, انڈیا پاکستان کی جنگ گویا ہو گئی ہے. ہم ثانیہ مرزا کے ساتھ ہیں, دوسرا کہہ رہا ہم شعیب ملک کے ساتھ ہیں. مجھ سے پوچھا میں نے, میں کس دونوں کے ساتھ ہوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی نہیں ہوئے. تو اب اس میں نہ شعیب ملک کا میں سمجھتا ہوں قصور ہے, نہ ثانیہ مرزا کا قصور. تو جب پتا چلے گا جب دونوں کے گھنٹوں پوری تقریر سن کے فیصلہ کرے گا غلطی کس کی تھی. نارملی کیا ہے, بعض دفعہ دونوں کی غلطی نہیں ہوتی, پھر بھی نہیں بنتی دونوں میں, کیا ہے؟ دوسری بات یہ, اگر شعیب ملک غلط تھا یا ثانیہ ملک غلط تھی تو کرنا کیا, جب علیحدہ ہو گئے تو اب جو مرضی غلط تھا تو وہ جانے, اللہ جانے. کیا خیال ہے؟ یہ غلط صحیح کی بحث تو جب ہوگی جب دونوں میاں بیوی کے طور پہ رہ رہے ہوں. پھر ثانیہ مرزا مجھ سے, ثانیہ مرزا نام ہے نا, ثانیہ مرزا مجھ سے رابطہ کر کے کہتی شعیب ملک میرے حقوق ادا نہیں کر رہا. مجھ سے رابطہ نہیں کرتی تو پھر میں اس بحث میں نہیں پڑتا. مجھ سے کوئی کہتے شعیب ملک یہ کر رہا ہے, میں کہتا بھائی وہ جو کر رہا ہے وہ اس کی بیوی جانے, اور ثانیہ مرزا جو کر رہی ہے وہ اس کا شوہر جانے. مجھ سے تھوڑی انہوں نے باپ بنا کے پوچھے رہے کہ ہم کون صحیح ہے کون غلط ہے. کتنی بھی کمپلین میاں بیوی کی آئے نا, بولو ان کا پرسنل معاملہ ہے. جب یہ ہمارے پاس فیصلہ لائیں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے. جب تک میرے پاس نہیں ہے تو وہ میاں بیوی بھائی تو جو مرضی کرے, یہ ہمارا ہیڈک بولو نا, ان کا پرسنل معاملہ ہے. ابھی ایک جھگڑا ہوا دو تاجروں میں, بہت بڑا جھگڑا نا. ایک کہہ رہا ہے میں ایسا, وہ کہہ رہا ہے فلانا ویسا. میں چپ کر کے بیٹھا ہوں ایسے, بالکل انجوائے کر رہا ہوں نا ایسے بالکل, کیونکہ میں ٹینشن کیوں لوں تمہارے جھگڑے کی. بھائی جھگڑا تمہارا ہے, میں ایک دم تیش میں آ جاؤں تو غلط ہے تو غلط ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کون صحیح ہے اس میں. میں نے کہا آپ لکھ کے دیں ریٹرن میں نا کہ مفتی صاحب ہم دونوں کا جھگڑا ہے, آپ جو فیصلہ کریں گے نا پھر ہم اس کو مانیں گے. یہ لکھ کے دیں, پھر میں دوبارہ سے آپ باپ کا جھگڑا سننا شروع کروں گا. ابھی تک تو میں نے اس کو, کیونکہ میرے اپنے غم کم ہیں جو میں تمہارے غموں کو لے کے یار بیٹھا رہا ہوں, جیسیوں مسائل ہیں میرے ساتھ. آج نا لوگوں کے پاس فارغ ٹائم بہت ہے. ثانیہ مرزا شعیب ملک, ابے ان کا پرسنل مسئلہ ہے. اگر وہ ثانیہ مرزا شعیب ملک پہ الزام لگا رہی ہے تو وہ بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یہ الزام صحیح ہے غلط ہے. اگر صحیح بھی ہے غلط بھی ہے تو جب الگ ہی ہو گئے تو اب جو مرضی کرو بھائی, تو پروگرام بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا, کیا ہو گیا؟ جب تھے تو اس وقت وہ, میں جلدی سے وہ تاجروں کا قصہ مکمل کر دوں تاکہ آپ کو پتا چلے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میاں بیوی کے معاملات میں بھی ایسے ہی کیا کرو. تو جب وہ الزام لگایا نا وہ دو تاجروں نے, یوں ہے, میں نے کہا بھائی لکھ, اگر مجھ سے پوچھ رہے ہو نا کون صحیح ہے تو ریٹرن میں دونوں لکھ کے دو, زبانی کلامی نہیں ہوگا تاکہ پیچھے مکر نہ سکو آپ, اور پورا پراپر وے میں لکھ کے دو جھگڑا کیا ہے, پھر اپنا فون نمبر بھی ڈالو, میں اس کو پہلے پراپر پڑھوں گا سمجھوں گا, پھر کراس کوئسچن کر کے اس کی تنقید کروں گا, اور پھر لیٹر پہ آپ نے لکھ کے دینا ہے کہ جو فیصلہ مفتی صاحب نے کیا ہم اس کو مانیں گے, ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. اس پورے پراپر وے سے کوئی میاں بیوی جھگڑا کر کے میرے پاس آئیں تو میں فیصلہ کروں گا اس میں شوہر صحیح ہے یا بیوی. جب تک نہیں آئیں گے تو بھائی الزام کی دنیا تو بہت بڑی ہے. بیوی شوہر پہ طلاق کے بعد تو الزامات ہی لگتے ہیں. طلاق کے بعد بیوی یہ تھوڑی کہے گی میرا شوہر بہت اچھا تھا بلا وجہ طلاق دے دی مجھے اس نے, اور شوہر یہ تھوڑی کہے گا میری بیوی بہت اچھی تھی لیکن پھر بھی میں نے چلتا کر دیا اس کو. ایسے تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو میاں بیوی کے معاملات ہوں, یہ بزرگوں کے ہاں بھی طلاقیں ہو سکتی ہیں مفتیوں, اللہ نہ کرے, ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر صحیح چل رہا ہے الحمدللہ, لیکن یہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے کہ حضرت جی فلاں بزرگ تھے انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی, لو اپنا گھر تو بسا نہیں سکتے, دوسروں کو مشورے دیتے ہیں. نہیں بھائی, یہ نیچرل ہے, یہ نارمل ہے. اگر عورت نہیں سنبھل رہی ہے تو شوہر نہیں سنبھال سکتا اس کو. دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا. ایک جھگڑا میرے پاس آیا, بہت بڑے عالم تھے بزرگ تھے, ان کا اپنی بیوی سے جھگڑ, نوجوان عالم تھے, بہت بڑے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اچھے سنجیدہ عالم تھے اور تقویٰ تھا ان میں. ان کا جھگڑا چل رہا تھا بیوی سے, دو تین دفعہ علیحدگی کی بات ہوئی تو لڑکی کے ابا نے مجھ سے کہا کہ میں اس شرط پہ اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو بھیجوں گا, یہ گارنٹی لے کہ جو ہے جیسی ہے یہ برداشت کرے گا. تو میں نے کہا دیکھیں یہ بات تو میں نہیں کر سکتا اس سے کہ گارنٹی لے, تو کیونکہ جو ہے جیسی ہے کہ اس کا مطلب تو بہت مفہوم بہت وسیع ہو جائے گا نا, یہ تو کچھ بھی کرتی رہے بیٹھ کے, کہیں نہ کہیں کسی کو پابند ہونا پڑے گا. میں نے کہا یہ تو مطالبہ ہی غلط ہے آپ کا, اس کو بھی کچھ شرائط اور اس کو بھی کچھ شرائط پہ آنا پڑے گا. نہ ہم عورت کو یہ مشورہ دیں گے کہ میاں جو ہے جیسا ہے برداشت ہی کرنا ہے, نہ ہم مرد کو مشورہ دیں گے کہ جو ہے جیسی ہے, یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں اس کا وجود نہیں ہوتا. تو اس لیے گھروں میں بھائی ہم تو کبھی الٹا پہ ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں, بھائی جب دو شادیاں ہوتی ہیں طلاق کے چانسز کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہیں, اس میں تین میں اور بڑھتے ہیں, چار میں اور بڑھتے ہیں, سمجھتے ہو, کیونکہ جھگڑوں کا امکان میرے نہیں ہے الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, لیکن بڑھ سکتے ہیں, اللہ نہ کرے کبھی بھی بڑھے, امید بھی نہیں ہے انشاءاللہ, لیکن سب کچھ ہو سکتا ہے بھائی, ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, غصہ بھی آتا ہے, کیا خیال ہے, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, گھر میں بھی کوئی غلط ہو سکتا ہے, میں نے کوئی گارنٹی لی کہ میرے اوپر مہر لگ گئی ہے قیامت تک میں نیکی رہوں گا, کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی دنیا میں. تو آپ اسلام کا فلسفہ پیش کرو, اسلام میں چار شادیاں ہیں عورتوں کا گھر بسانے کے لیے, اسلام غلط نہیں ہو سکتا, میں غلط ہو سکتا ہوں بھائی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, میں غلط صحیح بھی ہو سکتا ہوں, ایسا نہیں کہ غلط ہوں, آپ غلط ہو سکتے ہو, صحیح بھی ہو سکتا ہوں میں, غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو ہم اپنی بات کر ہی نہیں رہے ہیں, ہم کس کی بات کر رہے ہیں, اسلام کی بات. تو میرا بھی گھر میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, اونچی آواز میں بات بھی ہو سکتی ہے, لڑائی بھی ہو سکتی ہے, اولاد بھی بگڑ سکتی ہے, اللہ نہ بچائے اس اولادوں کو بگڑنے سے, کل اللہ نہ کرے کوئی بچہ بگڑ گیا, لوگ کہیں گے دیکھو 16 بچے تھے, یہ ہوتا ہے ایک بگڑ گیا, دو بگڑ گئے, اللہ نہ کرے بگڑے, بھائی یہ نیچرل ہے نا, بچوں کا آپ تربیت کی فکر کرتے ہیں, 100% تربیت کی گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا, وہ ایک میں بھی بگڑنے کا چانس ہے, دو میں بھی چانس ہے, تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, بہت بڑے بڑے دعوے کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, نارمل رہو. مولانا شفیع تھانوی کا ملفوظ یاد رکھو, وہ فرماتے تھے لوگ میرے پاس آتے ہیں بزرگ بننے کے لیے, میں کہتا ہوں انسان بن جاؤ بس کافی ہے. تو انسان نارملی ہوتے ہیں, دوڑتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں, ان کو غم بھی ہوتا ہے, ان کو خوشی بھی ہوتی ہے, جب بھوک لگ رہی ہو اور نلی نہاری سامنے آ جائے تو خوشی سے بے ہوش ہونے کا بھی ان کا خطرہ ہوتا ہے, بھوک میں ان کو غصہ بھی آتا ہے, اور اگر بھنڈی کے ساتھ کریلا پکا کے ان کو کھلایا جائے تو کتنا ہی بڑا بزرگ ہو اس کو مزہ آئے گا کریلا کھانے میں. اور جتنی چیزیں ہیں جلدی جلدی بتا دوں نا میں, اور نارمل ہوتے ہیں, یعنی کوئی بزرگ کوئی الگ سی چیز نہیں ہوتا, اگر ہے تو پھر وہ بزرگ نہیں ہے, وہ اوپر سے کیا ہے, فارغ, اس کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی بھی ہے. تو نارمل رہا کرو اور کوشش بھی کرو نارمل بننے کی, کوئی الگ سی کوئی فلم بننے کی کوشش نہ, پھونکو والی سرکار بننے کی کوشش کرو, نارمل رہو. تو بڑے بڑے دعوے جو بھی کرتے ہیں نا, میں یوں ہوں, میں فلانا ہوں, ایک صاحب بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, میری چار مجھ سے پوچھتے تھے آپ کی, میری اس وقت تین تھی نا, آپ کی تین بیویاں جھگڑا ہوتا ہے, میں نے کہا ہمارے تو ہوتا ہے بھائی, اس وقت ہوتا تھا اب نہیں ہوتا الحمدللہ. تو انہوں نے کہا آپ کے یہاں جھگڑا ہوتا ہے, میں نے کہا بڑے خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, ہم نے کوئی شریفوں والا کام تھوڑی کیا ہے, دوسری کی ہے پھر تیسری بھی کر لی تو جھگڑا نہیں ہوگا کیا. تو کہہ رہے ہیں آپ کی اس وقت میری کوئی بیٹی بھی نہیں تھی, تو انہوں نے کہا آپ کی جب بیٹی ہوگی اس کی جب شادی, بیٹی تھی بچی چھوٹی تھی, جب بچی آپ کی شادی ہو کے جب جائے گی اور آپ کا داماد دوسری کرے گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, میں نے کہا ہوگی. کہتے ہیں پھر آپ نے کسی اور کی بچی پہ سوکن کیسے لے آئے, میں نے کہا اس لیے کہ وہ کسی اور کی بچی ہے میری تھوڑی ہے, میں الٹے سیدھے جواب دینے کا عادی نہیں ہوں. تو میں جواب دینے کا, میں نے کہا جو نیچرل ہے وہ تو نیچرل ہے بھائی, میری بچی پہ سوکن آئے گی, میں نے کہا اس وقت, حالانکہ بچی شادی کی عمر بھی نہیں, میرا خیال تھی بھی پتہ نہیں, نہیں تھی مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی میں نیچرل ہے یہ. تو کہہ رہے پھر آپ وہ کام کیوں کر رہے ہو جس سے تکلیف ہو, میں نے کہا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو کہہ رہے پھر آپ اپنے دماغ کو کیسے روکو گے, میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ میں روکوں گا اس کو, میں نے یہ کب کہا ہے, آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ کی بچی پہ سوکن آئے گی تکلیف ہوگی, میں نے کہا ہاں ہوگی, آپ نے یہ پوچھا کہ دماد کو روکو گے, اگر آپ یہ کہتے کہ دماد کو روکو گے تو میں کہوں گا بھائی روکنے کا میرے پاس حق, بولو نہیں ہے, روکوں گا نہیں, تکلیف ہوگی. تو پھر مجھے کہنے لگے اگر آپ کا داماد آپ سے آ کے پوچھے کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں آپ کیا کرو گے, میں نے کہا رکھ کے چپیٹ لگاؤں گا اس کو. میں آئی بات سمجھ, کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ روک رہے ہو. میں نے کہا میں روک نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ مجھ سے پوچھ کے کرنے کا کام ہے, میری بچی پہ سوکن لے کر آ رہا ہے بھائی, اور کل اس کو بولے گا تمہارے باپ نے پرمیشن دی تھی. بھائی یہ کام میرے بتا کے کرنے کا نہیں ہے, یہ ایسے ہی جیسے قربانی کے بکرے کو آپ بول رہے ہو تو لیٹ جا میں تجھے کاٹوں گا. بھائی تجھے اللہ نے حکم دیا کہ لیٹا کے اس کو کاٹ دے, اس کو تھوڑی حکم دیا کہ وہ تیرے سامنے آ کے لیٹ جائے, اس کو دوں بھاگ بھائی. تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے, لوگ کہتے ہیں پہلی بیوی کو آپ قائل کریں کہ وہ اپنے شوہر کی دوسری کرائے. میں نے کہا میرا دماغ خراب نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے میں اتنا پاگل نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو. عورت کو تو سوکن کی تکلیف ہوتی ہے, وہ کیوں کروائے گی تیری دوسری شادی, تیرے میں دم ہے تو کر کے بتا دے. جس کو فائدہ ہو رہا ہے, جس کو ایک اور بیوی مل رہی ہے اس میں دم ہے نہیں, اور جس پہ سوکن آ رہی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, بظاہر ڈیپ میں جائیں گے تو ہیں فائدے لیکن بظاہر نہیں, اس کو تو حوصلہ دلا رہا ہے کہ وہ تیری دوسری کرائے گی. تو یہ بیوقوفوں کے ایک ٹولے ہیں, صحیح ہے نا. تو بات وہ کرو جو سوسائٹی میں جو چل سکے. تو اللہ میاں نے مرد کو دوسری کی اجازت دی ہے, پہلی کو تکلیف ہوتی ہے, اس کا تکلیف ہونا نیچرل ہے, لیکن بڑے فائدوں سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصانات کو برداشت کرنے کا حکم دیا ہے. یہ فلسفہ ہے. عورت کو نہیں کہا کہ تو اپنے شوہر کی دوسری کرا, یا جب وہ کرے تو لڈو بانٹا کر کے. جی جو میرے شوہر نے ایکچولی, ایک صاحب نے مجھے کہا میں نے دوسری شادی کی, میری بیوی کو اتنا افسوس ہوا اور یہ کیا, یہ تو کفر ہے. میں نے کہا کوئی کفر نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. اس کے شوہر, اس کو یہ خطرہ ہے کہ میرے شوہر کا, حالانکہ محبت ڈیوائڈ ہوتی نہیں ہے, میں ویسے خواتین کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں, لیکن اس کو یہ خطرہ ہے کہ بھائی اس کی زندگی میں کوئی مرد آ گیا تو اس کو, عورت آ گئی تو اس کو تکلیف ہوگی, یہ نیچرل ہے. تو اس لیے جب کوئی, جو میرے وہ ایک دن کیا ہوا, میرے داماد کو کوئی لے کر آیا, مجھے ان کے دوست نا, میں عمرے پہ گیا ہوا تو میرے داماد بھی عمرے پہ تھے, تو کسی نے کہا مصعب ان کو ترغیب دو کہ آپ یہ دوسری شادی کریں. بھائی کر لو, ہر ایک کو اجازت ہے, لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اگر باپ کو آپ بتا کے کرو گے نا کہ میں آپ کی بیٹی پہ سوکل لانا چاہتا ہوں, اس کی مثال میں حدیث سے دیتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بہنوں سے نکاح حرام ہے نا, قرآن میں بھی ہے, فرمایا لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ, اس سے بہنوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے, کیونکہ بہنے کو رشتہ سوکن میں تبدیل. اس لیے اسلام نے ایک بہن پہ دوسری بہن سے آپ کو شادی کی اجازت نہیں دی, کیونکہ بہنوں میں ایک خاص محبت ہوتی ہے, اگر وہ سوکن بنا دی نا تو ان کی بہنوں والی محبت بڑھ گئی. تو اسی طرح یاد رکھو, باپ بیٹی کا ایک بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے, بھائی بہن کا ایک بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے. آپ دوسری شادی کرو, آپ اپنے سالے کے کندھے پہ رکھ کے یا اپنے سسر کے کندھے پہ رکھ کے نہیں کرو, کیونکہ اگر آپ نے سسر کو بتا کے اس کی پرمیشن سے کی ہے تو بیٹی کہے گی میرا باپ ظالم ہے جو میرے اوپر سوکن لانے پر راضی ہو گیا. اسلام باپ بیٹی کے رشتے میں دراڑ پیدا, بولو, نہیں کرنا چاہتا. یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے, کرنا ہے کرو بھائی, ہم کسی کو نہیں روک سکتے. روک بھی لے تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مانو بات, کیا خیال ہے؟ اگر کوئی روک بھی لے تو اس کی بات ماننا آپ پر لازم تھوڑی ہے. تو یہ نہیں بے وقوفوں کی طرح کہ جی میرے بہنوں ہی نے مجھے اجازت دی ہے ایک اور شادی کرو, یا میرے سسر نے اجازت دی ہے. بھائی ان سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں, ان کو بتاؤ بھی نہیں, ان کا حق بنتا ہے ناراض ہونے کا. اور وہ کیونکہ بیٹی کو فیور کریں گے نا, وہ تو ان کا حق یہی ہے کہ اپنا بیٹی سے تعلق خراب, بولو, نہ ہونے دو. باقی آپ کو اجازت ہے تو اللہ نے دی ہے تو آپ کر لو. باپ کے کندھے پہ رکھیے کہ میرے سسر نے اجازت دی ہے, میرے بہنوں ہی نے, میرے سالے نے اجازت دی ہے, تو بھائی یہ منجن ہے, یہ کیا ہے؟ بالکل فضول سی بات لگتی ہے مجھے تو اور یہ غلط ہے. ہاں کوئی اپنے سسر کو پرمیشن اس کو بتا دے ایک الگ بات ہے, وہ آپس کا کوئی تعلق ہو یا کوئی بچے میں کوئی خامی ہو تو اس بیس پہ کر رہا ہو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ غلط ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ باپ, اور یہ میں جب نہیں کہہ رہا جب میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے, جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو پتا ہے جب میری بیٹیاں نہیں تھی اس وقت بھی میں یہ بات کرتا تھا, کیونکہ بعض لوگ مجھے تانے دیں گے اچھا جب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے پھر تو کانسیپٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. نا 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 نا, جو میرے ساتھ دوست احباب ہیں نا ان کو پتا ہے کہ جب میرے بچی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی میں یہی بات کرتا تھا. ایک دفعہ جب میں نے نا 2004 کی بات ہے, میں نے بڑی تحریک چلائی ہوئی تھی چار شادیوں کی, تو کسی نے کہا اس کی جب بیٹیاں ہوں گی تو دیکھتے ہیں کہ دوسری والے کو کیسے دیتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں دوں گا دوسری والی کو, ابھی سے بتا رہا ہوں میں. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا میں کوشش کروں گا کہ کوئی پہلی والے ملے مجھے ڈھنگ کا. اگر پہلا والا ڈھنگ کا نہ مل رہا ہو تو ساری زندگی اس کی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی دوسرے والے کو دے دوں, پھر میں دوں گا. ہم نے اپنی بچیوں کا, اپنی بہنوں کا فائدہ دیکھنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسلام نے جو مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ بہت سی عورتوں کو اکلوتا آدمی نہیں ملے گا کوئی ڈھنگ کا، ان کو کسی کی دوسری بیوی بنا دو. لیکن اگر کسی کو مل رہا ہے تو کہاں اسلام نے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی کو، تمہیں اپنی بیٹی کے لیے اکلوتا داماد مل رہا ہے تو چوتھی والی کو دو؟ تو یہ اسلام نے کہاں کہا ہے؟ تو چوتھی والی کو جب دیا جائے گا جب اس میں کوئی الگ سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا بات، یا کوئی الگ سے کوئی وہ. تو یہ شروع سے ہی ہے. تو اس لیے باتیں وہ کرو جو سوسائٹی میں جس کا جو چل سکیں، ہوائی باتیں نہیں کرنی چاہیے انسان. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہوگی میرے خیال.